الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. آج صبح میں آج کی گفتگو کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہ نوٹس مرتب کر رہا تھا تو یہ خیال آیا کہ جب سے میں نے اس مسجد میں ماہانہ ایک جمعہ میں خطاب کا سلسلہ شروع کیا ہے کچھ عجیب اتفاق ایسا ہوا ہے کہ سوائے پہلے جمعے کے ٹھیک دینی موضوع پر گفتگو کی نوبت نہیں آئی. عام طور پر سیاسی موضوعات ہی پر گفتگو ہوتی رہی ہے، ملکی حالات پر یا بین الاقوامی حالات پر یا ملت کے مجموعی حالات پر، جبکہ میری مستقل رائے یہ ہے کہ اجتماع جمعہ اصلا تعلیم القرآن کے لیے، اس کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت ہے قرآن مجید کے علوم، حقائق، معارف سے لوگوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہنا، اس کی تذکیر کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم امت اور ملت کو دین سے جدا نہیں کر سکتے. خاص طور پر پاکستان ایک ایسا ملک ہے روئے ارضی پر کہ اس کی تو سیاست کا بھی بڑا گہرا تعلق دین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، جس کی ولدیت اسلام، جیسے حضرت سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے میرا نام ہے سلمان ابن اسلام، میری ولدیت اسلام ہے. اسی طرح پاکستان وہ ملک ہے اور واحد ملک ہے پورا عرضی پر جس کی ولدیت اسلام ہے. اس کا مستقبل اسلام ہی کے ساتھ وابستہ ہے. میں اپنے اس یقین کو بار بار ظاہر کر چکا ہوں کہ اگر اسلام یہاں نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا، اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں ہو. اس میں دیر ہو سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی عالمی قوتیں اپنی مصلحتوں کے تحت ہمیں پراپ اپ کیے رکھیں، سہارا دیے رکھیں، تو وہ کوئی باعزت بقا نہیں ہے. اس ملک کی اگر کوئی باعزت بقا ممکن ہے تو صرف اسلام کی بنیاد. اس اعتبار سے جو یہاں کے بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کا ہمارے دین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اگرچہ جہاں مسلسل میری تقریر ہوتی ہے مسجد دارالسلام میں، وہاں تو یہ سیاست کی گفتگو جو ہے بہت ہی ایک اس کا جزوی سا حصہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کچھ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ عموماً گفتگو ہوتی رہی ہے، اور آج پھر مجھے پوری گفتگو جو ہے، چونکہ ابھی ایک بہت بڑا واقعہ ملک میں ہوا ہے، اس کے نتائج ان الیکشنز کے، ان پر غور و فکر، ان سے سبق حاصل کرنا، اس سے آئندہ کے لیے رہنمائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے مستقبل کے اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے، اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے بھی ضروری ہے، اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے ساتھ میرے نزدیک واللہ عالم اپنا اپنا اندازہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے عالم عرضی پر اسلام کا مستقبل وابستہ ہے. دو دن قبل ہمارا ملک جس ایک بہت بڑے واقعے سے گزرا ہے، نیشنل اسمبلی کے انتخابات، وہ انتخابات جس طور سے ہوئے اور پھر اس کے جو نتائج آئے، اس پر ہمیں بڑے ہی صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے آج آیت وہ تلاوت کی ہے سورہ فاتر کی، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اس اللہ کا شکر ہے، کل حمد کل ثنا اس کے لیے ہے جس نے ہم سے حزن کو، فکر کو، رنج کو، غم کو، اندیشوں کو، خوف کو دور کر دیا. اللہ ہمارا رب یقیناً غفور اور شکور ہے، بہت بخشنے والا اور بہت ہی قدر افزائی اور حوصلہ افزائی فرمانے والا. لیکن ظاہر بات ہے کہ شکر کا دار و مدار ہے انسان کے احساس نعمت کی گہرائی پر. جتنا کسی نعمت کے نعمت ہونے کا احساس گہرا ہوگا، اس کا ادراک اور شعور زیادہ ہوگا، اتنی ہی گہرائی سے قلب کے اللہ کا شکر جو ہے وہ نکلے گا اور وہ پوری اپنی جامع اور گاڑھی صورت میں ظاہر ہوگا. اگر ہمارا تصور اس نعمت کے بارے میں گہرا ہے، ہماگیر ہے، اس کا ہمیں صحیح ادراک اور شعور ہے. میرے نزدیک اس وقت ہم پر تین شکر واجب ہیں. مجھے یاد آیا ہے شیخ سعدی کا وہ قول، بہت ہی حکیمانہ، بہت ہی ناصحانہ اور بہت ہی مربیانہ اور معلمانہ جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے تو موجب تقویت ہوتا ہے، اسی سے آکسیجن ملتی ہے، اسی سے آگے انرجی ہے. جب باہر نکلتا ہے تو یہ تفریح کا اور تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے کہ بہت سی چیزیں جسم سے نکلتی. پس بر ہر نفس دو شکر واجب است، کم ہے آواز. لہذا ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا واجب ہے. یہ قول مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ میں نے جب آج سوچا تو میں نے غور کیا اور مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ہم پر اس واقعے کے ضمن میں تین شکر واجب. سب سے پہلا شکر یہ کہ یہ الیکشن بخیر و خوبی ہو گیا، کچھ تشدد ہوا ہے، کچھ اموات بھی واقع ہوئی ہیں، لیکن جیسا کہ عام طور پر بھی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے یہ تھرڈ ورلڈ کا، تیسری دنیا کا تو یہ ایک مستقل فینومینن ہے. ہندوستان میں بھی ہم کہتے ہیں بہت کہ وہاں بڑی جمہوریت ہے، لیکن یہ کہ وہاں بھی جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تصادم، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ، دو چار دس بیس اموات ہوتے ہیں. اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تعالی کا پورے صمیم قلب سے شکر ادا کریں کہ کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی بڑا تصادم نہیں ہوا، بڑے امن اور سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ ووٹنگ ہوئی. اسی کے ذمن میں یہ بھی کہ کوئی بہت بڑا منفی رد عمل بھی سامنے نہیں آیا. یہ بھی اصل میں ہماری پولیٹیکل میچورٹی کی ایک علامت ہے. ہماری جو سیاسی اعتبار سے نابالغی تھی، میں ان آثار کو خاص طور پر سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ان میں کچھ بلوغ کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. تو منفی رد عمل اگرچہ ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، کہا ہی جاتا، ہارنے والا ہمیشہ یہ کہتا، لیکن یہ کہ اس کا کوئی ثبوت، کوئی ویزیبل ثبوت، کوئی ایسا جو ثابت کیا جا سکے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نہ بائیکاٹ کریں گے صوبائی الیکشنز کا، نہ ہی یہ ہے کہ کوئی ہنگامہ کریں گے، بلکہ پٹیشنز کریں گے. ٹھیک ہے، عدالت جو ہے ثابت کریں، اگر کوئی بات ہوئی ہے پٹیشنز کو لے کر جائیں. تو اس ملک کی سیاست کی گاڑی کو جمہوریت، دستور اور قانون کی پٹڑی پر چلنا چاہیے. اس اعتبار سے اگر کوئی اگریب پارٹی ہے تو جو بھی اس کے لیے نظام ہے یہاں، اس کو وہ انوالو کرے. تو پہلا شکر تو اس اعتبار سے واجب ہوا ہم پر کہ بخیر و خوبی اور بحثیت مجموعی امن و سکون کے ساتھ یہ الیکشن ہو گئے. اور نمبر دو یہ کہ اس کا، حالانکہ ایک پارٹی کو بہت ہی بڑی شکست ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی اس طرح کا شدید منفی رد عمل سامنے نہیں آیا. دوسرا بہت بڑا شکر کرنا چاہیے ہمیں اللہ کا کہ کوئی منفی اور کوئی تخریبی کارروائی الیکشن کے دوران نہیں ہوئی. حالانکہ خبریں تو بہت تھیں، اتنے ہزار ادھر سے داخل ہو گئے، اتنے ہزار ادھر سے داخل ہو گئے، یہ خبریں آ رہی تھی اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا. جتوئی صاحب نے تو کہا تھا ہم نے پکڑا بھی ہے، ٹیلی ویژن پر دکھائیں گے، وہ بھی بہرحال ان کو وعدہ پورا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ یہ بات معقول بھی تھی کہ ہندوستان اس سے ہمارے ہاں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کے لیے اس موقع کو استعمال کرے گا، بھرپور طور پر کرے گا. آخر راہ اور خاد کس مرض کی دوا ہے ان کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خبریں تو اس طرح کی تھی کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے ٹکڑے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ کا ہی فضل سمجھنا چاہیے، اللہ کا فضل. اور نمبر دو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج کی چوکسی، ان کو بھی اس کا جو ہے حق جاتا ہے کہ خراج تحسین ادا کیا جائے. یقیناً میں قطن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ تقریب کاری کا کوئی منصوبہ نہیں ہوگا، لا محالہ ہوگا، منطق کسی بات کو جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہونا چاہیے، دشمنوں کی طرف سے اس موقع سے فائدہ اٹھانا بالکل منطقی بات ہے. نہیں ہوا ہے تو آپ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا رحم اور ہماری افواج کا. ظاہر بات ہے کہ بقیہ ایجنسیز تو بری طریقے سے، پولیس ہو یا کچھ اور ادارے ہو، وہ تو لگے ہوئے تھے الیکشن میں، اس میں یقیناً جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے افواج کو. تیسرا، بہت ہی قلب کی گہرائیوں سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اس بات پر کہ کم سے کم مجھے تو شدید اندیشہ تھا کہ بھارت کی طرف سے کھلی جا رہی ہے بھی اس موقع پر ہو جائے گی. میں اب بھی یہ عرض کرتا ہوں میرا صغرا کبرا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، بین الاقوامی حالات اور روس اور امریکہ کا آپس میں مفاہمت کا معاملہ، چین ہی کا اب کھٹکنے والا دانا جو ہے رڑکنے والا امریکہ کی نگاہوں میں وہ واحد ایک چین رہ گیا ہے، اور اس سے پاکستان کے تعلقات جو ہیں اس کو نہ امریکہ پسند کر سکتا ہے اور نہ روس پسند کر سکتا ہے. یہ سارے احوال ایسے تھے. اور جو خبریں تھیں کہ کتنے ڈویژن فوج، 11 ڈویژن غالباً سردار عبدالقیوم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں آ چکی ہے، یا 11,000 یا میں صحیح معنی میں نہیں کہہ سکتا تھی. پھر یہ کہ موومنٹ بھی زیرو لیول تک کی خبر آئی تھی، زیرو لیول تک راجستھان سیکٹر میں انڈیا نے اپنی آرمیز کو موو کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر بھی اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس پر تو سب اگری کریں گے کہ یہ ہندوستان کا داخلی خلفشار ہے کہ جو اصل میں ذریعہ بنا ہے ہمارے اس بچاؤ. لیکن یہاں اس میں ذرا تفصیل میں اگر جائیں تو اختلاف ہو سکتا ہے. بعض حضرات کی رائے میں جو کشمیر کے حالات ہیں اور جو مشرقی پنجاب میں سکھوں کا معاملہ ہے، شاید وہ ہے ڈیٹرنٹ بھارت کے لیے کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی کارروائی نہیں کر پا. مجھے ان سے اختلاف ہے. یہ دونوں معاملے جو ہے در حقیقت بھارت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اصل جو اس وقت آئی ہے، جو صورتحال، یہ تو ساری صورتحال پرانی ہے. اس کے باوجود فوجیں اتنی جمع کی گئیں، اس کے باوجود ارب روپیہ صرف کیا گیا، اس کے باوجود ساری تیاریاں کی گئیں. فوری طور پر جو شکل پیش آئی ہے وہ وہاں کا سیاسی پھر انتشار اور خلفشار. بی جے پی نے علیحدگی اختیار کی، ظاہر بات ہے وہ جمہوری ملک ہے، اور وہاں پر اب وی پی سنگھ کی حکومت جو ہے وہ چند دن کی مہمان ہے، اسے بھی نظر آ رہا ہے. وہاں کے صدر نے اسے مطالبہ کر لیا ہے کہ تاریخ بھی مقرر ہو چکی ہے کہ فلاں تاریخ تک اپنی اکثریت ثابت کرو، ورنہ یہ کہ حکومت تمہاری ختم ہو جائے. اور وہاں ظاہر بات ہے کہ آخری فیصلے جو ہے وہ جرنیل نہیں کرتے، سیاست دان کرتے. بھارت کا یہ معاملہ جو ہے فوجیوں کی یا جرنیلوں کی وہ حیثیت وہاں نہیں ہے، ان کی رائے، ٹیکنیکل رائے، فنی رائے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آخری فیصلہ وہاں سیاست دان کرتے. اور سیاست میں اس وقت جو ہے وہاں پر جو ہے بڑا مرحلہ پیش آ گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ہمارے لیے یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئی ہے کہ اس موقع پر بھارت کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانا، سیاسی سطح پر اس کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں. البتہ یہ جو خیر ہے، جو فوری طور پر ہمارے لیے خیر بن گیا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا شر پنہا ہے، اور وہ ہے بھارتی مسلمانوں کے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے صمیم قلب کے ساتھ کہ اللہ بھارت کے مسلمانوں کو اس شر سے بچا. اصل میں اس وقت جو بی جے پی کا یہ اقدام ہے کہ اس نے اپنی سپورٹ ود ڈرا کی ہے بی پی سنگھ کی حکومت سے، اس کی بنیاد میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہندوستان میں ناردرن انڈیا میں کاؤ بیلٹ بھی جسے کہا جاتا ہے، ہندی بیلٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں اونچی ذات کے ہندوؤں اور نیچی ذات کے ہندوؤں کے درمیان بڑا زبردست تصادم. ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں پر فساد کی بنیاد بنا ہوا، وی پی سنگھ اس پر اڑ گیا تھا کہ اس میں میں کہیں پیچھے قدم نہیں ہٹاؤں گا، چاہے مجھے اپنی حکومت کی قربانی دینی پڑے. بہرحال یہ مسئلہ بھی ہندوستان کا داخلی مسئلہ ہے، مسلمانوں سے اس کو بہرحال ایک اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تو اس میں ریلیف ہے کہ آپس میں وہ لڑے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے. لیکن دوسرا خلفشار جو پیدا ہوا ہے، وہ رتھ یاترا جو شروع ہو چکی ہے ستمبر کے اواخر سے اور جس کو ختم ہونا ہے 30 اکتوبر، نہایت خونی تاریخ ہے ہندوستان کی تاریخ میں 30 اکتوبر جو آنے والی ہے. رتھ کے اوپر چل رہا تھا وہ کے ایل اڈوانی جو ہے، ایل کے اڈوانی کے جو بی جے پی کا صدر ہے، رتھ پر، تاکہ وہ ایک ایک گاؤں میں جائے گا، لاکھوں گاؤں میں جانے کا ایک مہینے کا اس کا پروگرام تھا، بہت سے تو وہ کور کر چکا تھا، اور وہ سارا جو ہے وہی رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا تنازعہ. 30 اکتوبر کو اس کو وہاں پہنچنا تھا، اور حکومت کی ساری مخالفت کے باوجود یہ طے تھا کہ وہاں پر ہم نے قدم اٹھا دینا. دوسری طرف مسلمان بھی تلے ہوئے ہیں، کموٹ میں ہم نے یہ نہیں کھلے. یہ ایک ایسی خوفناک سچویشن ہے کہ ہندوستان میں پچھلے 44 سال میں اتنی زیادہ خوفناک سچویشن مسلمانوں کے لیے کبھی پیدا نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں بھی اب مسلم کچھ فسادات ہو رہے ہیں کہ جہاں کبھی ہندوستان میں فساد نہیں. کرناٹک کا علاقہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سخت، بنگلور کے اندر جو ہے قتل عام ہوا مسلمانوں کا، وہاں کی مسلمان کمیونٹی میں چونکہ پچھلے ہی سال ہو کر آیا ہوں، دیکھ کر آیا تھا، خوشحال لوگ، بڑے نیک بھلے لوگ. جنوبی ہند کا مسلمان ایک اعتبار سے بہت مختلف ہے شمالی ہند کے مسلمان سے. وہ یا تو جنوبی ہند میں اسلام پہنچا تھا عرب تاجروں کے ذریعے، اور یا صرف صوفیہ کے ذریعے، وہاں تلوار جو ہے کبھی چمکی نہیں. شمالی ہند میں تلوار سے بھی آیا اسلام، تلوار کے ساتھ آیا کہہ لیجئے، تلوار کے ذریعے نہ صحیح. تو وہاں کے مسلمان کا مزاج بڑا مختلف ہے شمالی ہند کے مسلمان سے. بڑی خوشی ہوئی تھی جان. پھر یہ کہ وہاں کبھی فساد نہیں ہوا، لیکن وہاں فسادات ہوئے ہیں نہایت خونی. اسی طرح راجستھان جیسی جگہ جس میں کہ 1947 میں بھی کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ مشرقی پنجاب کے وہ اضلاع کے جو راجستھان سے ملحق تھے، وہاں سے مسلمان قافلے راجستھان کے راستے ہو کر پہنچے بھاولپور کی طرف، کیونکہ وہ تو ایک تکون سی بنتی ہے ادھر سے ضلع حصار وغیرہ سے اور بھاولپور کی طرف، اور وہاں کے لوگ بہت بیٹھے ہوئے بھاولپور میں آباد، بلکہ یہ لوٹتے ہوئے آئے تھے بجائے اس کے کہ ان کو کہیں مارا گیا ہو. قافلے کی ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے، تو یہ سارا جو بھی اپنی ضرورت کے تحت کرتے آئے. لیکن اب وہاں ہوئے ہیں، اور میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ کسی صاحب کا یہ قول، آج ہی نوائے وقت میں وہ جو انگریزی مضامین آتے ہیں ان میں یہ لفظ موجود ہے، کہ کسی صاحب نے وہاں کا جا کر دورہ کیا اور کہا کہ میں بالکل اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 44 برس میں ہندوستان میں کہیں اتنا خون ریس جو ہے قتل عام مسلمانوں کا نہیں ہوا جتنا کہ یہ نارتھ ویسٹ آف راجستھان میں ہوا. ہند یہ سارا وہ رتھ یاترا اور جنم بھومی اور مسجد باب بھی اس کا ایک چکر ہے. بس میں اب اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، اللہ خیر کرے. اس وقت اللہ تعالیٰ چونکہ شر میں سے خیر برآمد کر دیتا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ہمارے لیے اس وقت فوری طور پر ایک خیر برآمد ہو گیا اس سے کہ وی پی سنگھ کی حکومت جو ہے متزلزل ہوئی تو وہ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکا. دوسری طرف یہ کہ ہندوؤں کا اونچ نیچ ذات کا جھگڑا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک اعتبار سے خیر کا ذریعہ تھا. لیکن یہ جو تیسری بات ہے یہ انتہائی خوفناک ہے، دعا ہمیں کرنی چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ لا یرد القضاء الا بالدعاء. ایک تو تقدیر مبرم ہوتی ہے، اور ایک بعض فیصلے اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. تو خلوص دل سے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ حالات جو ہیں خراب نہ ہوں. میرے نزدیک یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے کہ اس وقت جو میں سمجھتا تھا اور کافی اندیشے ظاہر ہو رہے تھے کہ بھارت جو ہے حملہ کرے گا اس وقت، اور نہیں ہوا ہے، میں اسے بھی ان معجزوں کی فہرست میں شامل کرتا ہوں جو میں نے بارہا بیان کیے کہ پاکستان کا قیام یہ بھی اللہ کی مشیت کا خصوصی مذہب، معجزوں کا مذہب، اور بار بار ایسے واقعات ہوئے ہیں. میرے نزدیک یہ واقعہ بھی انہی میں شامل کیے جانے کے قابل ہے. باقی چیزیں میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان، اس میں تفصیل سے موجود ہیں. اب آئیے انتخابات کے نتائج کی طرف. انتخابات کے نتائج کے ضمن میں 2 دن پہلے تک میرے جو اندازے تھے وہ تقریباً یہی تھے کہ جو نتائج آئے، اگرچہ ان میں شدت ذرا زیادہ ہے انٹینسٹی، لیکن 2 دن قبل تک میرا یہی اندازہ تھا کہ یہی کچھ ہوگا. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیا اندازہ تھا. البتہ وہ 1 دن پہلے جو اخبار آئے، ان میں جو تجزیے آئے، ان میں جو خبریں آئیں، اور جلوس کا جو عالم یہاں نظر آیا، اور وغیرہ وغیرہ اخبارات کے اندر بھی اس کی بڑی جو ہے وہ پبلسٹی ہوئی، اس سے بس یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک حالت منتظرہ طاری ہو گئی تھی کہ دیکھیے اس بحر کی کیسے اچھلتا ہے کیا، بالکل غیر متوقع نتائج بھی آ سکتے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ بہت سی جتنے بھی تجزیے ہیں اور جتنی آراء ہیں ان کے برعکس بھی ہو سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو دن قبل تک میری رائے یہی تھی، اگرچہ اس کے اندر جو ہے وہ واقعتاً اتنا فرق جو ہے وہ پیش نظر میرے بھی نہیں تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خود جو ہے جیتنے والوں کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ہارنے والوں کو تو اندازہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جیت ہی جیت ہے، لیکن جو جیتے ہیں انہیں بھی اس قسم کی لینڈ سلائڈ وکٹری کی توقع نہیں تھی. میں یاد کر دوں کہ میرا جو اندازہ تھا سن 88 کے انتخابات سے قبل، میرے بہت سے رفقاء یہاں موجود ہیں ان کے سامنے یہ باتیں بار بار آتی رہی ہیں، میں صرف اس وقت اشارے کر رہا ہوں. اور جو اس وقت تھا میرا اندازہ وہ بھی میرے بہت سے رفقاء کے علم میں ہے، میں صرف اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں اور یہ چیزیں ریکارڈ پر لا رہا ہوں تاکہ یہی چیزیں ہمارے ہاں، یہی ہمارے کیسٹ ہیں جو مختلف تنظیموں کو جاتے ہیں، یہی چیزیں بھی ساتھ میں چھپتی ہیں، تو ہمارے جو تنظیمی ساتھی ہیں ان تک میری بات کے پہنچنے کا ذریعہ یہی. سن 88 کے انتخابات سے قبل میں نے ایک بات کہی تھی کہ بھٹو خواتین کے پاس بھٹو کا ایک چیک ہے اور یہ چیک لازمن کیش ہوگا، چاہے 20 برس بعد الیکشن ہوتے چاہے 30 برس بعد ہوتے، وہ چیک موجود تھا. یہ چیک تھا بھٹو کا جسے ان کیش ہو. البتہ اس کے باوجود میری رائے یہ کبھی بھی نہیں تھی، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی جو ہے کسی ایبسولیوٹ میجورٹی میں آ سکتی. میرے ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ سنگل لارجسٹ گروپ کی حیثیت سے تو پیپل پارٹی آئے گی، لیکن ایبسولوٹ میجورٹی میں پیپل پارٹی کے آنے کا کوئی امکان نہیں. یہ سن 88 کے انتخابات سے قبل میری رائے. اس وقت جو میری رائے تھی وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے دونوں جگہ لوز کیا ہے، پنجاب میں بہت لوز کیا ہے، مزید وہ تو خیر اس کا لاس شروع ہو گیا تھا 88 کے الیکشن میں ہی، قومی الیکشن کے فوراً بعد جو چند دن بعد ہوئے ہیں جو صوبائی، اسی میں نظر آ گیا تھا، اندھوں کو بھی نظر آ گیا تھا کہ ایک رو چلی ہے، ایک رد عمل جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اس کی اساس کیا ہے، وہ پسندیدہ تھا یا نہیں تھا، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، ایک رد عمل شروع ہوا تھا تو وہ تو، اور اس کے بعد مسلسل اس نے لوز کیا ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے بھٹو کا چیک تو ایک دفعہ کیش ہونا ہے، کہ چیک تو بار بار کیش نہیں ہوتا، اس کو بعد تو پھر ان کی اب کارکردگی ہے، اگر یہ کچھ کر کے دکھائیں، کچھ اپنی کچھ اسٹینڈنگ بنائیں، کچھ لوگوں کے واقعتاً مسائل حل کریں، کچھ لوگوں کو نظر آئے نتائج کے کچھ کام ہوا ہے، کچھ خیر وجود میں آیا، تب ان کی کچھ اسٹینڈنگ بنے گی، ورنہ نہیں. اور وہ نہیں ہو سکا، ان کی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوا، خارجی حالات کی وجہ سے نہیں ہوا، داخلی حالات اس کو چھوڑ دی، ہوا نہیں. ڈیفیکٹ ریمینس جسے کہا جاتا ہے، کہ کوئی کام نہیں ہو سکا، کوئی بہتری سامنے نہیں آئی، فساد ہی فساد رہا، مرکز اور صوبوں کے درمیان مختلف جو ہے کشاکش کی کیفیت جاری رہی، کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکا، کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ ریکارڈ پر ہے میرا یہ قول کہ جب صدر صاحب نے، غلام اسحاق صاحب نے اسمبلیوں کو ختم کیا ہے، ڈیزالو کیا ہے، تو میرا تبصرہ یہ تھا کہ جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی اس کا دسواں حصہ بھی صحیح ہے تو یہ قدم جائز ہے جو انہوں نے اٹھایا، اور اگر پوری چارج شیٹ صحیح ہے تو وہ بھی مجرم ہے کہ اتنی دیر کیوں لگائی، یہ کام انہیں بہت پہلے کر دینا چاہیے. بہرحال یہ میرا تبصرہ ہے اور یہ اخبار میں بھی آیا تھا اور میری یہ رائے جو ہے میرے رفقاء کے علم میں ہے. لہذا اس انتخاب پر جو میری اسسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پورے پاکستان میں بھی پیپلز پارٹی لوز کرے گی، یعنی اپنی اس پوزیشن سے بہت نیچے آئے گی، اور سندھ میں بھی وہ پوزیشن اب نہیں ہوگی، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے یہ سنگل لارجسٹ گروپ کی حیثیت سے آئی تھی پوری ملک کی سطح پر، اب یہ حیثیت اس کی صرف سندھ میں رہ جائے گی، کہ سنگل لارجسٹ گروپ کی حیثیت سے وہاں بھی ایبسولیوٹ میجورٹی جو ہے اس کا نہیں، بلکہ سنگل لارجسٹ گروپ اب صرف سندھ کے اندر رہ کر آئے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب بھی جو نتائج آئے ہیں میری وہ بات جو ہے صحیح ہے. اب تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، جو اب صوبائی الیکشن کل ہونے والا ہے اس پر منفی بھی پڑ سکتا ہے اثر، مثبت بھی پڑ سکتا ہے. وہ ریئیکشن جو پنجاب میں ہوا تھا سن 88 میں، وہ ریئیکشن سندھ میں اگر اسی رخ پر ہوا تو پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں مزید گین کر لے گی. لیکن یہ کہ اگر ان کے حوصلے پست ہو گئے، یہ بھی ایک دوسرا نتیجہ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں پہ مزید لوز کرے گی. لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ سنگل لارجسٹ گروپ جو ہے سندھ میں اسی کا رہے. آج جبکہ اس ملک میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی اور دوستوں اور دشمنوں میں اور داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر حیرت کا اظہار ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں وہ بھی چاہے باہر ہیں چاہے ملک کے اندر ہیں, چاہے وہ بی بی سی ہو, بی او اے ہو, امریکہ ہو, کوئی اور ہو, ان کو بھی حیرت ہے. وائس آف جرمنی ہو, کوئی ہو, اندر بھی لوگوں کے جو اندازے تھے اس کے کافی معاملہ جو ہے مختلف نتیجہ نکلا ہے. اتنی بڑی شکست یا اتنی بری شکست اس کی توقع نہیں تھی. دوسری طرف یہ کہ ظاہر بات ہے دوسرا تصویر کا رخ یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے دشمن یا مخالف تھے ان کے یہاں جشن کا سما ہے. اس وقت جو ہے جی کے چراغ جل رہے ہیں, بہت خوشی ہے, جشن ہے. اور بعض حضرات ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اسے انقلاب سے تعبیر کر رہے ہیں, یہ بڑا انقلاب آیا ہے. ایک صاحب نے آج فجر کی نماز کے بعد یہاں یہ لفظ استعمال کیا. میں نے ان سے کہا تھا کہ انقلاب تو یہ نہیں ہے, آپ کی ایک کامیابی ہے, اس کو یقیناً ہم تسلیم کرتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں, لیکن انقلاب کسی اور شے کا نام ہے. اس موقع پر پیپلز پارٹی پر مزید تنقید, یہ جو پرانا ایک محاورہ ہے کہ مرتے کو مارے شاہ مدار, یہ اس درجے کی شے ہے کہ اس سے حق بظاہر بات ہے کہ مرے کے اوپر جو ہے اور درے لگا دینا تو بڑی بہادری کی بات نہیں ہے. اس اعتبار سے میں اس وقت جو بات کہنے چلا ہوں, میں پہلے اس کے لیے یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اپنی جامع رائے آپ کے سامنے اس وقت رکھوں. میں چاہتا ہوں کہ مختصر بھی ہو لیکن جامع بھی ہو, اور منفی بھی ہو اور مثبت بھی ہو, جو بھی میری رائے ہے دیانتاً وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. یہ اصل میں چھ شقے ہیں, ذرا ذہنی طور پر تیار ہو جائیے. پیپلز پارٹی اور جو فینومینل ہے پیپلز پارٹی, اس کے حوالے سے میری رائے میں چھ عنوانات کے تحت دے رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی میں سے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے نام کے ساتھ معنون ایک لفظ ہے بھٹوازم, ان دونوں چیزوں کو اگر خارج کر دیں, پیپلز پارٹی مائنس بھٹو اینڈ بھٹوازم, اس کے بعد جو اس کے اندر لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں ان میں اور جو بقیہ جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں خالص, یہاں مذہبی جماعتوں کو نہ ذہن میں رکھیے, خالص سیاسی جماعت, جو مسلم لیگ ہو, چاہے وہ کبھی کنونشن لیگ بن گئی ہو, کبھی کونسل لیگ رہی ہو, کبھی قیوم لیگ رہی ہو, کبھی کوئی اور لیگ رہی ہو, نامعلوم لیگوں کے کتنے نام ہیں, اور اسی طریقے سے کبھی وہ ریپبلکن پارٹی رہی ہو, کبھی وہ ضیاء صاحب کی شورا بنی, ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں. یہ ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے, ایک ہی ان کا مزاج, ایک ہی ان کا رہن سہن, ایک ہی ان کی سوچ, ایک ہی ان کی ویلیوز. فرق اگر ہے تو صرف 19-20 کا. پہلی بات تو یہ, پہلی بات اچھی طرح سمجھیے, پیپلز پارٹی مائنس بھٹو, بھٹو فیملی اینڈ بھٹوازم, باقی جو کچھ ہے وہ اور بقیہ اس ملک کے اندر جو سیاستدان ہیں خالص سیاستدان, میرے نزدیک ان کے ماں بہن کوئی فرق نہیں ہے. تین چیزیں میں اس برس کروں گا, وہی وڈیرے, وہی جاگیردار, وہی خوانین, وہی سرداران قبائل اور وہی سرمایہ دار, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. فرق ہے چچا بھتیجے کا, یوسف رضا گیلانی, حامد رضا گیلانی, اب ان میں جو فرق ہو سکتا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں, فلاں لگاری فلاں لگاری, اس کے درمیان جو فرق ہوگا اس کو نوٹ کر لیجیے. تو وہی وڈیرے, وہی جاگیردار, وہی خوانین, وہی سردار اور وہی قبائلی سردار اور وہی سرمایہ دار, یہ کچھ لوگ نئے شریک ہوئے ہیں اس دور میں سرمایہ دار, وہی ہیں ادھر بھی ادھر بھی, بلکہ یوں کہنا چاہیے کبھی ادھر کبھی ادھر, بلکہ یوں کہنا چاہیے نہ ادھر نہ ادھر, یہ ہے ان کا اصل کردار, کوئی فرق نہیں سرے میں. نمبر دو, یہ سب کے سب سیکولرزم کے قائل ہیں, مذہب جن کے پاس ہے بھی وہ مذہب کا ایک محدود تصور ہے, مذہب کا جامع ہماگیر کل زندگی پر اس کا غلبہ جن کے سامنے نہیں. یہ ضرور ہے کہ کوئی اعلانیہ طور پر سیکولر ہے, کوئی ڈھکا چھپا سیکولر ہے, کوئی برملا اعلان کرتا ہے اپنے سیکولرزم کا, اور کسی کا سیکولرزم اور رگڑ لگنے سے ثابت ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے, اوپر ایک اس نے کوئی مذہبیت کا جو ہے لبادہ ہے ذرا رگڑ لگتی ہے کہ اپنے مفادات پر آنچ آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے اندر سے ننگا سیکولر ازم برابر ہو جاتا ہے. جو نیجو صاحب ہو جو توئی صاحب ہو, جو نیجو صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں شریعت بل کے بارے میں, ہی از آن ریکارڈ, میرے ہوتے ہوئے شریعت بل منظور نہیں ہو سکتا. جو توئی صاحب تو ظاہر بات ہے کہ ہے ہی پیپلز پارٹی کی شے, اصل میں وہ نیشنل پیپلز پارٹی, پیپلز پارٹی وہ تو ایک اندر کا جیسے کہ ہوتا ہے وڈیروں کا اختلاف, اس کے سوا تو کوئی اختلاف ہونے نہیں. تو چاہے یہ از خود اپنے سیکولرزم کا اقرار کرے, چاہے کہیں رگڑ لگنے پر وہ ظاہر ہو جائے. شریعت بل کا رگڑا لگا تو معلوم ہو گیا یہ تو سب اندر سے نیچے سے سیکولر ہے, اوپر اسلام اسلام کا نام ہے. اسی طریقے سے رہن سہن, سماجی اقدار سب کی ایک, یہ سب ولیموں میں ایک سے ولیموں میں شریک ہوتے, کوئی فرق ان کے ولیموں کا, ان کی تقریبات کا, ان کے جنازوں کا, ان کے کوئی نہیں, وہاں پر یہ سب ایک ہوتے. اور ان کے آپ گھر کا رہن سہن دیکھیں, ان کا وضع قطع دیکھیں. علامہ اقبال کا وہ مصرہ سنا رہا ہوں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوت, بالکل وہی دونوں طرف ہے, وہی رسمیں ہیں, وہی ریتیں ہیں, وہی ان کے فنکشنز ہیں, وہی ان کی ساری سماجی اقدار ہے, وہی بے پردگی ہے, وہی بے حیائی ہے, پورا کا پورا معاملہ جو کرتے ہیں, کوئی فرق و تفاوت اس اعتبار سے بھی نہیں. یہ تین میں نے باتیں بیان کی ہیں, عرض کیا میں نے کہ 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے اس سے زائد. پھر نوٹ کر لیجئے کہ یہ تقابل میں کر رہا ہوں پیپلز پارٹی مائنس بھٹو اینڈ بھٹوئزم اور بقیہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر سیاستدان ہیں ان کے بارے میں. اب دوسری بات, بھٹو کی ذات شخصیت جو ہمارے ہاں بڑی کنٹروورشیل بھی ہے, ایک طرف اس کے دیوانے بھی ہیں اور ایک طرف اس کے نہایت شدید مخالف اور اس کے اوپر ہر الزام لگا دینے والے لوگ بھی موجود ہیں. میں یہاں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں, پہلے یہ ظاہر ہوئی ہے 1969-70 میں بھی میری تحریروں میں آئی ہے, بعد میں بھی آئی ہے, آج میں بہت اختصار کے ساتھ چار باتیں بیان کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ بھٹو اور بھٹو خاندان کا دین و مذہب سے کوئی سروکار نہیں, اندھے کو بھی نظر آتا ہے تو تعلق ہی نہیں دین سے نہ دین و مذہب سے, لہذا اس پر کوئی تفصیلی بات کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات وہی جو میں بیان کر چکا ہوں, رہن سہن ہو اس میں مذہبی اقدار, مذہبی سوچ, مغربی سوچ, مغربی اقدار, مغربی تہذیب میں غرق, بلکہ یہ دوسروں سے کچھ زیادہ نہیں غرق. اس اعتبار سے یہ 20 کے بھی 21 تو ہوں گے, ظاہر بات ہے کہ 19 ہونے کا کوئی امکان نہیں. لیکن تیسری طرف بھٹو اپنی شخصیت کے اعتبار سے ذہین بھی تھا, اعلی تعلیم یافتہ تھا, وائڈلی ٹریولڈ تھا, بہت باہمت تھا, جفا کش تھا, محنتی تھا اور بہت حوصلہ مند انسان, ایمبیشس اس کے اندر اوپر اٹھنے کی اقتدار کہہ لیں, اسے نمایاں ہونا کہہ لیں, جو بھی کہیں, اس کا جذبہ جو ہے بے پناہ, لیکن متکبر تھا, منتقم مزاج تھا, اذیت پسند سیڈسٹ تھا. یہ نتیجہ ہے اس کا, ان چار باتوں کا, کہ وہ اس ملک کا معاوضہ تنگ بن سکتا تھا لیکن اپنی ان ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے ناکام ہو. یہ ہے بھٹو کی ذات کے بارے میں میرا دیش. ظاہر بات ہے وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں بن سکتا تھا. عمر بن عبدالعزیز بننے کا امکان تو تاریخ نے دیا تھا ضیاء الحق صاحب مرحوم کو, وہ بھی نہ بن سکے, وہ بھی ناکام ہوئے, نہایت ناکام اس دنیا سے, لیکن انہیں موقع دیا تاریخ نے. میں اس لیے خلفائے راشدین کا نام نہیں لے رہا, وہ تو صحابہ کرام تھے, وہاں تک تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی مشابہت کسی درجے میں قائم کرنی چاہیے ہی نہیں, لیکن یہ کہ تابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز ابھرے تھے ایک ایسے نظام میں سے کہ جس میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی تھی, انہوں نے پھر اس کے اندر بڑی اصلاح کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ نے موقع فراہم کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو, وہ اس ملک کا معاوضہ تنگ بن سکتا تھا, اور اس نے موقع دیا تھا ضیاء الحق صاحب کو کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مقام تک پہنچ سکتے تھے, لیکن یہ کہ دونوں ان اعتبارات سے شدید ناکام رہے. یہ تو ہے بھٹو کی ذات کا بات. اب تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بھٹو ازم سے مراد کیا ہے. دیکھیے اگرچہ نظری طور پر پیپلز پارٹی کا نعرہ تسلیس پر مبنی تھا, توحید تو وہاں نہیں تھی, شروع سے ہی نہیں تھی, وہ تو میں عرض کر چکا ہوں تسلیس تھی, ان کا مذہبی تو مزاج کوئی تھا ہی نہیں, نہ انہوں نے کبھی اس کو پروفیس کیا تھا. البتہ یہ اس تسلیس میں شامل کیا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے, یہ میرے نزدیک صرف ایک
اوپر کا ایک ملما تھا، اسلام بحثیت دین ان کے سامنے قطعا نہیں تھا، نہ آج تک ہے. وہ تھوڑا سا مذہبیت ہے، وہ چاہے عرصوں والی مذہبیت ہو، چاہے وہ تازیوں والی مذہبیت ہو، چاہے وہ سونے کا کمال لا کے لگا دے یا چاندی کا لگا دے، بس اس سے آگے کی مذہبیت دین کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا. بس جو انہوں نے تصویر ایجاد کی تھی کہ اسلام ہمارا دین ہے، کاش کے ہوتا لیکن نہیں تھا. باقی دو نعرے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے، جسے وہ معاشیت کہا کرتے تھے، اس لیے کہ صحیح تلفظ نے آتا نہیں تھا. اسلام ہماری سوشلزم ہماری معاشیت ہے. حقیقت کے اعتبار سے میں جسے بھٹو ازم کہہ رہا ہوں وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. دوسری تشلیس بنے گی سیکولرزم، 100% سیکولرزم، ڈیموکریسی اور سوشلزم. البتہ اس سوشلزم اور ڈیموکریسی کا جو ملغوبہ ان کے ذہن میں تھا بھٹو صاحب کے، جس کو انہوں نے دیانتن پیش کیا ہے، نعرہ تو انہوں نے جو بھی لگایا لگایا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں سوشل ڈیموکریٹ ہوں. اسکینڈینیوین سوشلزم کے جس میں مغرب میں ایک جمہوریت کے ساتھ سوشلزم کی جو ہے پیوند کاری ہوئی ہے، ان دونوں کو جمع کیا گیا اسکینڈینیوین سوشلزم. اس کا دعویٰ بھی یہی تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حد تک وہ بات صحیح تھی، غلط نہیں تھی. اس کے ساتھ جو چیز بھٹوئزم کا لازمی جز بن گئی، لازمی جز، وہ مغربی تہذیب، اباحیت، فحاشی، عریانی، اور وہی اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر عوام میں سے جو لوگ ان چیزوں میں آگے تھے وہ ان کے کارکنوں کے اندر بھی آگے بڑھ گئے، اور جو جیالے مشہور ہیں ان کے اندر یہ چیزیں جو ہے مذہب اور مذہب کے جو بھی مظاہر ہیں ان سے دوری، ان کا استہزاء، ان کا تمسخر، ان کا مذاق، داڑھی کا پر حملہ، اور یہ کہ اس کے بجائے جو بھی دنیا کے اندر ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے تو پھر جو بھی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ اباحیت بھی ہے، اس میں فحاشی بھی ہے، اس میں عریانی بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی بھٹوئزم کا جزو لازم بن گئے. اب اس میں سے جو میرا ہے معاملہ وہ سمجھ لیجئے. ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے مغربی تہذیب، مغربی اقدار، مغربی رہن سہن، بے پردگی، فحاشی، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک شاید کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اس ملک میں میں آخری آدمی ہو سکتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ کوئی مفاہمت پیدا کر سکے، آخری آدمی میں ہوں، اس لیے کہ میں تو اس ملک میں اسی اعتبار سے ایک وقت میں سیاسی اعتبار سے اگر مشہور ہوا تو اسی پہلو سے ہوا، پردہ اور عریانی کے خلاف سارا معاملہ، پردہ اور ستر کے معاملے میں اٹھنا، ایک مکس سوسائٹی کے بجائے ایک علیحدہ سوسائٹی، سیگریگیٹڈ سوسائٹی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، یہی تو سب سے بڑی میری پہچان ہے. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس پر بینظیر نے کہا تھا ہوسٹن میں، بلکہ ہوسٹن میں تو خیر بات کہی تھی ضیاء الحق صاحب نے، وہ میرے بارے میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ یہاں کہا تھا انہوں نے کہ اتھارٹی میں ہوں، ڈاکٹر اسرار نہیں ہے. لیکن بینظیر نے کہا تھا غالب میں واشنگٹن میں کہ ڈاکٹر اسرار کو کیا پتا اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام تو میں جانتی ہوں، ہم جانتے اسلام. بہرحال اس پہلو سے نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک یہ تہذیب، مغربی تہذیب، اس کی آوارگی، اس کی اباحیت، اس کی فحاشی، اس کی عریانی، اختلاط جنس اور مردوں اور عورتوں کا مخلوط معاشرہ، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخری آدمی شاید میں ہو سکتا ہوں جو اس کے ساتھ کوئی مفاہمت اور ریکنسیلیشن کر سکے. لیکن اس تثلیث کے ایک حصے کو میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اس میں سے سیکولرزم کو نکال کر ایمان کا پیوند اس میں لگایا جائے تو جمہوریت اور سوشلزم، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن ایمان کا پیوند، یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. وہ گاڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شراب پینی شروع کر دیں آپ، واقعتاً ایمان باللہ وہ اگر اس کے اندر سرایت کر جائے تو حقیقتاً ہمیں جو سوشلزم اور جمہوریت چاہیے اس کا آئیڈیل ہے خلافت راشدہ، وہ ہے کہ جس میں آزادی بھی تھے، حقوق بھی تھے، لوگ جو ہے تنقید کر سکتے تھے، خلیفہ وقت کے اوپر جو ہے جواب طلبی کر سکتے تھے، سر عام ان سے پوچھ سکتے تھے، کوئی وہاں جو ہے قرض نہیں تھے، کوئی لوگوں پہ استبداد نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، پھر معاشی کفالت تھی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت، پھر یہ کہ وہ اونچ نیچ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، خلیفہ بھی اگر سفر کر رہا ہے تو چونکہ سرکاری سفر کر رہا ہے، اگر کوئی شخص خود غنی ہے، حلال سے کما رہا ہے، اگر وہ اپنے کسی سفر میں چار ملازم لے جا سکتا ہے تو اسلام حرام نہیں کہتا ہے. لیکن خلیفہ وقت جو سفر کر رہا ہے سرکاری اعتبار سے، سرکاری وسائل سے، اس کا سفر جو ہے وہ ہمارے نزدیک آئیڈیل ہے کہ اس نے سفر کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا، تو ایک ہی خادم ساتھ تھا اور ایک ہی اونٹنی تھی، اسی پر پانی اور روٹی جو بھی راشن تھا، لہذا ایک منزل خلیفہ ان پر بیٹھتے تھے اور ملازم آگے ہوتا تھا، اگلی منزل ملازم یا خادم اوپر بیٹھتا تھا اور خلیفہ آگے ہوتا تھا. یہ جو جمہوریت اور سوشلزم کا انتظار اسلام اور ایمان کے ساتھ، یہ ہے در حقیقت کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہاں کہ از خاکش مرو یا دارزو، یا ضرور مصطفیٰ ہو رہا بحاس، یا غنوز اندر تلاش مصطفیٰ. دنیا تو اس کی تلاش میں ہے، سرگرداں ہے، ٹھوکرے کھا رہی ہے، ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، اسے وہ شے نہیں مل رہی اس کے لیے متلاشی ہے، وہ اس کی نظام چاہتی ہے، نظام جو کہ عدل پر مبنی ہو، برابری ہو، اس میں اونچ نیچ نہ ہو، پیدائشی طور پر کوئی نیچ نہ ہو اور پیدائشی طور پر کوئی اونچا نہ ہو، مساوات سماجی سطح پر، حقوق جو ہے سب کو دیے جا رہے ہیں، کسی کو کسی کا حق جو ہے غصب کرنے کا اختیار نہ ہو، یہ سارا وہ معاشی عدل اور سیاسی طور پر آزادی حریت صرف اللہ کی بندگی ہے، کسی اور انسان کی بندگی نہیں. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت، یہ نظام جو ہے یہ میرے نزدیک، اس کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو بہت بڑی غلطی ہوگی، وہ ناممکن ہے اس کا نظر انداز کیا جانا اس دور میں. وہ حصہ جو ہے بھٹو ازم سے آپ کہہ لیں، اگر اسے بھٹو ازم کا جز کہیں گے تو اس جزم کے ساتھ، اس جز کے ساتھ میری 100% ہم آہنگی، صرف اس فرق کے ساتھ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کے حوالے سے، وہ ایمان کے زیر اثر ہو، باقی یہ ہے کہ اس اجزاء کی نفی جو ہے وہ میرے نزدیک ممکن نہیں. اب چوتھی چیز، بھٹو کی جو بھی سیاسی زندگی تھی اس کے چند جو لینڈ مارکس ہیں اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک بھٹو نے دو کام نہایت انقلابی نوعیت کے کیے تھے، بہت اونچے بہت اعلی، اگرچہ اس کا نتیجہ مثبت نہیں نکلا منفی نکلا. میری ایک ایک بات کو ایک ایک حرف کے اوپر غور کیا، دو کام اس نے کیے انقلابی. پہلا کام یہ کیا کہ اس ملک میں سیاست صرف وڈیروں کے ڈرائنگ روموں کے اندر چلتی تھی، عام آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، زمیندار ہیں وڈیرے ہیں اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر لے دے کر جو طے کر لیا کر لیا، نصف اللی و نصف اللک وہذا قوم جاہلون. بھٹو سے پہلے عام آدمی سے کوئی تعلق سیاست کرے، وہ دور تھا جب پاکستان موومنٹ تھی وہ عام آدمی کا معاملہ تھا، پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ ساری جو سیاست ہے یہ ایک فٹ بال کا گیم کہہ لیں، والی بال کا کہہ لیں، وڈیروں اور جاگیرداروں کے درمیان رہ گیا. بھٹو اس کو لے کر آیا ہے سیاستدانوں کے ڈرائنگ روموں سے وڈیروں کے نکال کر اور گلی میں لیا، عام آدمی تک پہنچایا. لیکن دس از دی آئرنی آف فیٹ، یہ ایک عجیب ہے، ہمارے معاشرے میں گلی پر قبضہ تھا ہنڈوں کا، لہذا سیاست وہاں سے نکل کر ہنڈوں کے پاس چلی گئی. ایک مثبت قدم تھا، نتیجہ منفی نکلا، اس لیے کہ معاشرہ تو وہی تھا، اس کی اخلاق وہی تھی، گلی میں زور چلتا تھا گنڈے کا، لہذا نتیجہ بہت اونچا کام بڑا اعلی کام لیکن نتیجہ منفی نقصان دہ. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے وہ سیاست جو ہے ڈرائنگ روموں میں رکھ رکھاؤ کے ساتھ اس کی عصمت دری ہوتی تھی، اب ہوئی عین چوراہے کے اندر، یہ گویا کہ اور نتیجہ جو ہے وہ خراب ہوا. دوسرا بہت بڑا انقلابی کام بھٹو کا، بہت بڑا انقلابی کام، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو انمٹ ہیں، ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے. اب بھٹو ازم کو گالی دے کر ان چیزوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے اس معاشرے میں، وہ چیزیں شروع ہو چکی. دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے کامن مین کو، ایک مزدور کو، ایک کسان کو سیلف ریسپیکٹ دی ہے کہ میں بھی ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی حق ہے، کیونکہ پہلے اس کے سامنے تھی نہیں. میں نے بارہا بیان کیا، مجھے ایک بہت قریبی جو ہے دولتانہ فیملی کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنے والا، انہوں نے بتایا کہ میاں ممتاز دولتانہ صاحب سے، اس زمانے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ 1970 کے الیکشن کے بعد جو کیفیت تھی، تو کسی مظاہرے سے پوچھا، وہ تو انوکی نیتا انہیں ہر وقت اسے تک کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں کی دیتا تو ان مظاہرے کا جواب تھا، میاں جی نہ اس کچھ دیتا نہ تسی کچھ دیتا، پر وہ سارا نہ جو لینا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس نے سیلف ریسپیکٹ دی ہے، اپنا حق، ہم بھی انسان ہیں، یہ کرنے کا کام تھا، بہت بڑا کام تھا. اس کا بھی منفی نتیجہ نکلا، لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو لوگ جو ہے وہ گرمبلنگ کر رہے تھے، ہوتی ہے فطری طور پر. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ غنیمت اس وقت سمجھو کہ یہ پہیے چل رہے ہیں، اس کو غنیمت سمجھو، ورنہ اس جنگل کے اندر اگر یہ کھڑی ہو گئی تو پھر کہو گے کہ غنیمت تھا وہ معاملہ. یہ جو شیخ سعدی ہی کا چونکہ پہلے بھی ذکر آیا تھا، ان کا واقعہ ہے، سفر کر رہے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو دل میں شکوہ پیدا ہوا کہ پروردگار نے لوگوں کو کیا کیا کچھ دے رکھا ہے، میرے لیے جوتی بھی نہیں. ایک گاؤں میں پہنچے، سیدھے مسجد میں گئے تو وہاں ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی، لنجا آدمی، فوراً سجدے میں گر گئے، توبہ کی، اللہ سے استغفار کیا، پروردگار میں نے بڑی ناشکری کی، تو نے مجھے ٹانگیں تو دی، پیر تو دیے. لہذا اسی اعتبار سے میں نے وہ بات کہی تھی، غنیمت سمجھو یہ پہیے چل رہے ہیں. تو یہ ہے وہ منفی نتیجہ جو پیدا ہوا. اصل میں کسی قائد کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو ہیٹ وہ جنریٹ کرے، جو سٹیم بنائے، اسے پھر کنٹرول بھی کر سکے اور اس کو استعمال کر سکے. یہ صلاحیت بھٹو صاحب نے نہیں ثابت ہوا. سٹیم ہی جنریٹڈ، نو ڈاؤٹ، بٹ کوئی نہیں، ہارنس کرنا، اسے کنٹرول میں لانا، استعمال کرنا، مثبت نتیجہ برپا کرنا، یہ بالکل دوسری ہے. اور اس میں ان کے وہی مزاج کا تکبر، انتقامی ذہنیت، لوگوں کی توہین و تذلیل کر کے خوشی محسوس کرنا، اپنے قریب ترین ساتھیوں کو اسی اعتبار سے لوٹ کرنا، یہ ان کے مزاج کی وہ خامی تھی جس کی وجہ سے کہ وہ ناکام ہوئے. اور وہ نہ کوئی جماعت بنا سکے اس نوعیت کی، اور نہ وہ جو ہیٹ اور سٹیم جنریٹ کی تھی اسے یوز کر سکے. اسی طریقے سے دو معاملات میں بھٹو صاحب نے بہت بڑی سیاسی بصیرت اور صلاحیت کا ثبوت دیا. نمبر ایک، اس ملک میں پہلی مرتبہ 1973 کا دستور بنا تھا جس پر کنسنسس تھا، اور اس نے اتنی فلیکسیبلٹی شو کی تھی کہ ہر شخص سے ملا ہے، سب کے دستخط لیے ہیں، سب کے بہرحال ظاہر بات ہے اس میں کمی بیشی کرنی پڑی ہے، اکوموڈیٹ کرنا پڑا ہے، لیکن ایک ایک شخص کے دستخط اس نے لیے اس دستور کے اوپر. یہ پاکستان کی اس سے پہلے کی کتنے سال کی وہ تاریخ جو تھی اس کا حساب لگا لیجئے، کہاں 73 اور کہاں 47، غالباً 26 برس بن جائیں گے. تو 26 برس کی جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کی تاریخ ہے اس کے اعتبار سے بہت بڑی تھی، اگرچہ بعد میں جب وہ سیاسی اعتبار سے ناکام ہونے لگے تو انہوں نے سب سے زیادہ ظلم اسی دستور پر خود اٹھایا، اور اسے موم کی ناک بنا کر جو ہے کبھی ادھر مروڑا کبھی ادھر مروڑا، اس کا مسئلہ بھی خود کیا اس نے. یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک مثال سمجھ لیجئے مثبت اور منفی کی، کہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی دستور بنا لینا، اور اس کے لیے اس نے فلیکسیبلٹی اور بڑی صلاحیت ثابت کی. اور دوسری، سیاسی بصیرت اور صلاحیت کا مظہر سامنے آیا تھا قادیانی مسئلے کے حل کے لیے. اس نے ایروگنس جو ہے وہاں شو نہیں کی، اس نے جو ہے جس طریقے سے اسے کنٹرول کیا، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اگر آپ کسی شخص کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ اس کا کوئی خیر آپ کو نظر نہ آئے، یا کسی کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ اس کا کوئی عیب آپ کو نظر نہ آئے. انسان کو ظالم جو ہے وہ صرف عمل میں نہیں ہوتا، ظالم آدمی اپنی آرا میں بھی ہوتا ہے، رائے غلط تعین کرتا ہے، جانبداری کرتا ہے، اس میں سب کر رہا ہے، تو اس کا کریڈٹ ان کو دیا جانا چاہیے کہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ. واقعہ یہ ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کر سکا پوری دنیا میں، نتیجہ کسی کو پسند تھا یا نہیں تھا، اعتراض کوئی نہیں کر سکا، سارے تقاضے جو ہے قانون کے دستور کے پورے کیے گئے، اور فیصلہ اسمبلی سے ہوا ہے، کسی ایک پردے بھائی نے نہیں کیا. یہ تاریخی بات تھی، بہت بڑی تاریخی بات. اسی طرح دو اور عظیم کام جو شخص نے کیے تھے، اور وہی در حقیقت پھر اس کی اصل ناکامی کا اصل سبب بنے، آزاد خارجہ پالیسی، جس کا کہ وہ آرکیٹیکٹ تھا ایوب کے دور سے، اسی کے ذہن کی اختراع تھی، پھر اس کو لے کر چلا ہے. پھر مسلم بلاک کا کانسیپٹ، جس کی وجہ سے کہ وہ ملک فیصل، شہید کی آنکھوں کا تارا بنا وہ شخص، پوری دنیا کے اندر کوئی عالم اسلام کے اندر اس کے درجے کا سیاستدان اس وقت نہیں مانا جا رہا، اور وہ سیاستدان تھا کہ جو سیکرٹری آف سٹیٹ مسٹر ڈلس سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا تھا، اور ہمارے یہاں کوئی سیاستدان ایسا موجود نہیں. اس نے پڑھا تھا، تعلیم حاصل کی تھی امریکہ کے اندر، وہاں پڑھایا تھا، جانتا تھا، تاریخ کو بھی جانتا تھا، تو آزاد خارجہ پالیسی ظاہر بات ہے امریکہ کو تو پسند نہیں آ سکتی، اور مسلم بلوک اور اس میں فیصل کیسی شخصیت کا اس کے سربراہی کے اوپر آ جانا، یہ تو گویا کہ امریکہ کی موت تھی. اس نے کر کے دکھا دیا وہ ہتھیار جو تیل کا استعمال کیا ہے، اس کے بعد سے پالیسی ساری جو ہے امریکہ کی ساری معاشی اور سیاسی پالیسی جو ہے اس میں بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہو چکی ہے تیل کو، اس لیے کہ ایک دفعہ اس نے کر کے دکھا دیا جن میں تارے نظر آ گئے امریکن نیشن کو. امریکیوں کو پول کرنا پڑا اپنا ٹرانسپورٹ کہ ہر شخص اپنی کار لے کر نہ نکلے، تیل بچاؤ. میں خود جا کر دے کر آیا واشنگٹن میں، لوگ جو ہے آ جاتے تھے چار چار آدمی، کسی آبادی سے کہیں جانا ہے واشنگٹن جانا ہے کسی سبرب سے تو ایک جگہ پر ایک پارک میں آ کے گاڑیاں کھڑی کر دو اور ایک میں بیٹھ کر جاؤ ہم واشنگٹن تک، چار گاڑیاں نہیں چلا سکتے، اتنا تیل نہیں ہے ہمارے پاس، جن میں تارے نظر آ گئے. تو یہ دو کام جو تھے آپ کو معلوم ہے کہ فیصل کو ہٹا دیا، فیصل کو بھتیجے کی جو ہے وہ گولی کے ذریعے سے ہٹوا دیا، اور بھٹو پب کا جرم اور دوسرا جرم ایٹم بم، جب اس نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے. یہ چیز تو وہ ہے جو آج بھی امریکہ کی پالیسی کا جو ہے کارنر سٹون. وہ تو افغانستان کا مسئلہ درمیان میں آ گیا کہ اس نے نگاہیں بند کیے رکھی ہیں اور اغماز کیا ہے، اب جو بھی ہے ننگا ہو کر سامنے آ چکا ہے، اسے ہم سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دوستی نہیں. احمق ہے کوئی شخص اگر سمجھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے یا گلمیشن ہے، اپنا مفاد تھا، اپنی وقتی ضرورت تھی، باقی یہ کہ معاملات ہوگا. یہ دو کام بھی بہت عظیم تھے، اور یہ دو کام وہ ہیں کہ جو کسی صورت میں بھی امریکہ کو پسند نہیں آتے، لہذا اس کا ڈاؤن فال جو ہے اس کے اب اسباب گن لیجئے. اندرونی ناکامی جس میں اس کی شخصیت کے ان عوامل کو دخل تھا، انتقامی مزاج، سیڈزم، تکبر، خود پسندی، جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ جو مثبت کام کیے تھے ان کو بھی نتائج جو ہے مثبت نہیں نکال سکا، بلکہ نتیجے اکثر کے منفی ہو گئے. اس پر تیل کا کام کیا مذہبی عناصر کی ناراضگی، اس کا رہن سہن، ان کا وہی ماہیت، وہی بے پردگی، وہی جو ان کے مغربی تہذیب، مغربی اقدار، اس کا ظاہر بات ہے کہ رد عمل جو ہے مذہبی عناصر میں شدت کے ساتھ پیدا ہونا لازمی تھا. تیسرے، علیحدگی پسندوں نے. اب آپ یاد کر لیے، لوگ بھول جاتے ہیں، وہ شخص تھا جس نے مقدمہ چلایا تھا ولی خان کے اوپر، وہ شخص تھا کہ جس نے بلوچوں کو سیدھا کیا تھا جس طریقے سے کہ وہ ننگے ہو کر سامنے آ چکے تھے اس لوگ، اس وقت جتنے بھی یہ گروپ تھے وہ بھی اس کے خلاف جمع ہو گئے. تو مذہبی عناصر، جمع علیحدگی پسند ہو، پھر یہ کہ وقتی طور پر ایک بہت بڑی حماقت جس کا صدور ہو گیا، حالانکہ وہ نیشنلائزیشن کا پروسیس جو ہے اس کو روک چکا تھا، لیکن اہل وقت پہ پتا نہیں کیا ہوا، کس اس کے دشمن نے اسے پٹی پڑھائی کہ وہ جو فلور ملز اور وہ چاول چھڑنے والے جو ہیں ان کو بھی اس نے نیشنلائز کر دیا. اور اس میں بہت بڑا حصہ پھر امریکہ کا جو ناراض تھا اس کا، اس سے ایٹم بم کی وجہ سے بھی اور آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے اس کا، بڑا عجیب جملہ تھا. ایک میٹنگ میں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہوتے تھے مسٹر ڈلس، وہ ڈلس ایرا یاد کیجئے تاریخ کا، اس میں اس نے کہیں یہ کہا کہ یہ ہندوستان پاکستان جو ہے انہوں نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے، یہ دو کتوں کے مانند ہیں، ہم ذرا ایک کی طرف جھکتے تو دوسرا کاٹتا ہے اس کو، اور دوسرے کی طرف جھکتے تو یہ دس یہ کاٹتا ہے. تو جواباً اس نے کہا تھا، مسٹر سیکرٹری، دس ٹائم وی آر گوئنگ ٹو بائٹ اے لٹل ہائر اپ. اب یہ جملہ ذرا تصور کیجئے آپ اس کا، یہ بھٹو کہہ سکتا تھا اور کوئی کہنے والا نہیں، کہ سیکرٹری صاحب اس دفعہ ہم صرف تخنے پر نہیں پڑیں گے، کہیں اوپر جائیں گے، ذرا اوپر جا کر ہم جو ہے وہ آپ کو کاٹیں گے. یہ چیزیں جو ہے بہرحال امریکہ بہادر چچا سام پسند کر سکتے ہیں، اس قسم کا جملہ کہنے والا کوئی شخص دنیا میں موجود نہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈلس کو، بہرحال یہ ہے اس کے بارے میں میری رائے. بھٹوں کے بارے میں منفی مثبت جو ہے میں نے جمع کر کے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آپ میرے ذہن سے واقف ہوں. پانچویں چیز اب آئیے، بے نظیر فینومینل، بھٹو خواتین. بھٹو خواتین جو برسر اقتدار آئیں بہت ہی عارضی طور پر، اور میں عارضی صرف اب نہیں کہہ رہا، میرے یہاں ساتھی موجود ہیں مسجد دارالسلام میں، میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ انہیں بڑی زیادہ اہمیت نہ دو، دے آر اے پاسنگ فینومینل، یہ تو ایک بختی سا عارضی سا گزر جانے والا مسئلہ ہے، ساری سوچ اور ساری اپنی جو غور و فکر اور پالیسی کا دار و مدار اس پر نہ جماؤ. دے آر اے پاسنگ فینومینن. یہ میرے الفاظ تھے جو جمعے میں نے مسجد دارالسلام میں استعمال کیا. ان کو جو چیز اوپر لے کر آئی, ایک تو وہی بھٹو ازم کا ایک حصہ جمہوریت, ایم آر ڈی, جمہوریت کی علم برداری. سوشلزم کا نعرہ نہیں لگایا انہوں نے بعد میں, لیکن یہ کہ جمہوریت کا نعرہ بارہ لگا ہے. اس پر 11 سال تک یا 8 سال تک یا 9 سال تک لگے رہے, اس میں ہمت کا بھی ثبوت دیا. بہرحال بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہے, اس کے اندر بھی وہ محنت بھی اور ہمت بھی اور جرت بھی, یہ ساری چیزیں تو باپ سے بیٹی کو وراثت میں ملی. نمبر دو جو ان کے اقتدار میں بہت اہم فیصلہ کن فیکٹر ہوا ہے, اسے شاید یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ سندھ کے کلچر اور اس کی تہذیب کی ایک بہت اہم نقطے کو نہ سمجھیں. سندھ کا معاشرہ اب بھی بہت روایت پرست ہے. خاندان, خاندانوں کے آداب, ان کا وہ سٹرکچر بہت مضبوط ہے. اور سندھ میں ایک کردار ہے جو ان کے ہاں بہت زیادہ, یوں سمجھیے کہ جو ہیروز کا ایک درجہ, ان میں ایک لڑکی کا بھی نام آتا ہے ماروی. ماروی سمبل ہے ریزسٹنس کا, استقامت کا, مظلومیت بھی اور مظلومیت کے باوجود نہ تو گرنگ, کہیں بھی سر نہ جھکانا بلکہ مقابلہ کرتے چلے جانا. تو یہ جو بھٹو خواتین کے ساتھ ہوا وہاں ان کی ایک مظلومیت. پھر بھٹو خاندان کے آداب آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کہ ممتاز بھٹو نے یہ کہا تھا, بیان ابھی آیا تھا چند دن پہلے اس کا, کہ مجھ پر بہت دباؤ ڈالا گیا کہ میں ان کے جو سیٹے ہیں بے نظیر کی اور نصرت کی, جہاں سے نصرت کامیاب ہوئی ہے جبکہ وہ خود یہاں موجود بھی نہیں تھی, یہ سیٹیں ان کی آبائی سیٹیں ہیں وہ وڈیرے ہونے کی وجہ سے. تو وڈیرا تو ظاہر بات ہے وہاں کا بڑا جو ہے وہ ممتاز علی بھٹو ہے, لیکن یہ کہ بھٹو نے صاف انکار کیا, ممتاز علی بھٹو نے, کہ میرے والد یہ سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو کو دے چکے تھے اتنی, لہذا سارے دباؤ کے باوجود میں یہاں سے نہیں لڑ سکتا. یہ کچھ روایات ہیں. اور پھر جس طریقے سے کہ مظلومیت کا جو ایک جو بھی نقشہ بنا ہے بھٹو کا ایگزیکیوٹ ہونا, اس کی مظلومیت, خواتین کا, بارہویں کا کردار, ان دونوں چیزوں کو دن میں رکھیے. پھر یہ کہ بھٹو کے چاروں اوصاف بے نظیر میں موجود تھے. سب سے پہلے دین سے دوری, وہی چاروں جو میں گنوا رہا ہوں, دین سے کوئی تعلق نہیں, دین سے دوری, یا وہی مذہبیت جو ہے رسمی ریچول, مغربی اقدار, مغربی تہذیب, وہی بے حیائی, وہی بے پردگی, محنت و ہمت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود پسندی اور تکبر, یہ بے نظیر کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی خود پسندی اور اس کا تکبر اور ضرورت سے زیادہ اعتماد اور اس کے نتیجے میں چند حماقتیں جو اس سے سرزد ہوئی ہیں وہ اس کے ڈاؤن فال کا سب سے بڑا سبب. اس وقت جو ہے بھٹو والی بات نہیں تھی, امریکہ تو اس کی پشت پر تھا جبکہ بھٹو کا تو مخالف بنا تھا. یہاں زیادہ باپ اور بیٹی کے ڈاؤن فال کے اندر عوامل کا پڑا, زمین و آسمان کا فرق. جو حماقتیں اس سے سرزد ہوئی ہیں, نمبر ایک, بھٹو شہید کی رکھ جو لگانی شروع کی اس نے, اور پہلی پریس کانفرنس میں قائد اعظم کے فوٹو کے بجائے اور بھٹو کا فوٹو, یہ گویا کہ اس نے اپنی ناکامی اور اپنے ڈاؤن فال کا آغاز خود اسی دن سے کر دیا. اس کا جو شدید رد عمل ہوا پورے ملک میں, جس کا بھی پاکستان سے, تاریخ پاکستان سے, تحریک پاکستان سے کوئی بھی تعلق ہے, وہ ان چیزوں کو کسی درجے میں بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. نمبر دو, ٹی وی پر جو سلسلہ شروع ہوا تھا, یاد ہوگا یہ میوزک 89 پر شدید رد عمل میں نے بھی, اور پھر اس پر جو ادارے لکھے گئے تھے ندا کے اندر, ظاہر بات ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ حصہ ان کی شخصیتوں کا یا ان کے مزاجوں کا وہ ہے جو کسی درجے میں بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں, جس کے ساتھ کوئی مفاہمت, کوئی مداہنت ہم کسی درجے میں نہیں کر سکتے. تیسری بہت بڑی حماقتیں جو اسے سرزد ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان کی حیثیت سے بڑی حماقتیں تھیں, اگر اس کا یہ خیال تھا بھی تو سیاست کے اعتبار سے اسے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. شریعت اسلامی کا استہزاء, شریعت بل کا مذاق اڑایا. شریعت بل پر تنقید ہوتی ہے, میں باقی میں نے بھی تنقید کی, اس میں یہ کمی ہے, لیکن شریعت کا استہزاء کرنا, پھر وہ قصاص اور دیت کا قانون, جو سارا پروسیس جو ہے جو آپ کے دستور میں طے ہے کہ شریعت کورٹوں میں سے ہو کر اور پھر عدالتوں میں سے ہو کر وہ آخر جگہ پر پہنچ گیا تھا, اس کو ڈیلے کرنا, اس پر مذاق اڑانا, جو حضرات مجھ سے واقف ہیں ان کے علم میں ہے کہ میرا شریف رد عمل ظاہر ہوا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا یہ نہیں رہیں گی. اگر پاکستان میں اسلام نہیں آتا تو پاکستان نہیں رہے گا، اور پاکستان رہے گا تو وہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں تو دو جملوں کے اندر بات کرنے کا عادی ہوں، یہ میری کنوکشن ہے۔ پاکستان میں اسلام نہیں آئے گا، پاکستان نہیں رہے گا۔ کب تک ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ان ادری قریب البعید ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ یہ قریب ہے یا بعید ہے، لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ اگر یہاں اسلام نہیں آئے گا پاکستان نہیں رہے گا۔ جو کچھ ہوا تھا 1971 میں اس سے زیادہ بڑا برا انجام ہمارا ہوگا اگر اسلام نہیں آنا۔ اور نمبر دو، اگر پاکستان رہتا ہے تو اسلام آئے گا، اور وہ لوگ کے جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک ہے عمل میں کوتاہی، کمزوری، گناہ کا صدور ہو جانا، یہ اور بات ہے، لیکن استحصا تمسخر شریعت کا جو نقصان، یہ معاملہ جو ہے یہ تو کفر کے قریب پہنچ جانے والی بات، کفریہ کلمات سے جو کہے گئے، اب اس سے کوئی کافر ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ فقہا کی بحث ہے، اور اس کے اوپر وہ سارے قوانین لاگو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ تو قانون ہے ہی نہیں۔ کافر کو تو اگر آپ مرتد قرار دے کر قتل کریں تب تو کوئی قانون ہوا نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، انہوں نے کہا اس کے خلاف مقدمہ دائر کرو۔ میں نے کہا مقدمہ کس بات پر دائر کرو؟ آپ کے ہاں کافر ہو جانا جرم ہے کہاں؟ نظام تو وہ آئے دن لوگ عیسائی ہو رہے، تو کیا وہ کافر نہیں ہو گئے؟ کیا وہ اسی معاشرے میں نہیں رہتے؟ ان کی وہی پوزیشن ہے، وہی ان کے سارا معاملات، شہریوں کے حقوق پورے کے پورے انہیں حاصل ہیں، ہو رہا، قادیانی ہو رہے، اب بھی ہو رہے۔ قادیانی مسئلے کا حل صرف اس سے نہیں ہو سکتا تھا کہ انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا، جب تک کہ شریعت اسلامی کی سزا نافذ نہ کرے۔ اب اگر کوئی ہوگا تو وہ مرتب ہوگا اور واجب القتل ہو جائے گا، تب ہوش ٹھکانے ہوں گے لوگوں کے، ورنہ تبلیغ ان کی چل رہی ہے۔ تو مقدمہ کس چیز پہ دائر کریں؟ وہ مقدمے لوگ دائر کرتے رہے اور عدالتیں خارج کرتی رہی، تو ایسا ایکسرسائز ان فیوچرٹی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آخری حماقت جو ان کی میں گنوا رہا ہوں آپ کو، میرے نزدیک سیاسی اعتبار سے بہت بڑا بلنڈر جو کیا ہے بے نظیر نے، یہ میں خالص سیاست کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس کی نظریات، اس کی تہذیب، اس کی ویلیوز، اس سے تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کوئی مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، کوئی میرے ساتھ اس کا کوئی مشابہت نہیں، کوئی مماثلت نہیں، کوئی اس کے ساتھ مفاہمت کا امکان نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس نے بہت بڑی نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ جیسے ہی ڈسمس کیا گیا ہے اسمبلیز کو اور گورنمنٹ کو، وہ کچھ احسان ہی خطا رہے ہیں، کبھی فوج کو گالی، کبھی صدر کو گالی، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کو گالی، حالانکہ کرنے کا جو کام تھا وہ نہیں کیا۔ کرنے کا کام یہ تھا کہ مضبوط موقف اختیار کرتی کہ اگر یہ نگران حکومتیں ہیں تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اصل تو کرنے کا کام یہ تھا، اگر جانبداری ثابت ہو رہی تھی تو اس سے ہو رہی تھی، اگر اس کو آپ نے چیلنج نہیں کیا تو اب تو ٹھیک ہے، عدالتیں ہیں اور معاملات ہیں، جائیے، اور جو بھی ٹریبونل ہے اور یہ ہے۔ اگر کوئی دباؤ باہر سے پڑتا تو اس بات پر پڑتا کہ واقعتا آپ کو اگر نگران حکومتیں بنانی ہے آپ ججوں کو لے آئیے، یہ باتیں میں نے کہیں، آپ بھی کہہ رہا ہوں۔ نگران حکومتیں جس انداز سے تشکیل دی گئی اس کا تو ایک ہی نتیجہ سامنے آ رہا تھا کہ ایک ہی چیز پر سینٹرڈ ہے ساری پالیسی، لوگوں کا سلیکشن ایک ہی چیز پر مرکوز ہے کہ کسی طرح ان کو یہاں سے نکالنا، باہر کرنا، یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی موقف تھا، لیکن یہاں پر وہی نااہلی، اور نمبر دو اس کا انتہائی خود اعتمادی، یہ بھی حماقت ہے۔ گویا کہ حالات کے نظر پر اس کا ہاتھ نہیں تھا، نہیں جانتے تھے کہ کدھر حالات جا رہے ہیں، گالیاں فوج کو دے کر، گالیاں صدر کو دے کر حاصل کیا ہوا، جبکہ موقف اختیار نہیں کیا۔ موقف اختیار کرتی یا تو پھر یہ کہ وہ بھی باہر سے دباؤ ہٹنے پڑ رہا ہے، وہ دباؤ اگر پڑتا تو اس کا پتہ نہیں، یہ ٹھیک ہے بات، آپ جو ہے نگران 3 مہینے کے لیے آپ کو نگران حکومت چاہیے، اور یہ نگران کریں گے کیا؟ بیٹھ کر تو الیکشن لڑیں گے خود بھی، حکومت تو سیکرٹری چلائیں گے، جو بھی چلائیں گے، جو اگر چلے گی کوئی گاڑی تو وہ سیکرٹریوں کے ہاتھوں چلے گی، آپ ان کے اوپر ججز کو بٹھا دیں گے۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑا پولیٹیکل بلنڈر تھا جو اس سے ہوا ہے۔ اس پر ظاہر بات ہے کہ اور فیکٹرز بھی ہیں اس کے ڈاؤن فال کے، لیکن میں ان میں تفصیل میں نہیں جاتا، اب اپنی بات کو میں ختم کرنے کے قریب آ رہا ہوں۔ چھٹی بات جو ہے بھٹو اور بھٹوئزم کے بارے میں آخری بات، وہ یہ کہ یہ سمجھنا بہت بڑی حماقت ہے کہ پیپلز پارٹی یا بھٹوئزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ حالات میں اگر کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی، اگر ہم وہ جو اس کے بھٹوئزم کے جو دو اجزاء ہیں، جمہوریت اور معاشی عمل، سوشلزم کا نام وہ استعمال نہیں اب کرتے، عوام کے حقوق، سیاسی بھی اور معاشی جو نعرہ ہے، اگر اس کا جو جائز حصہ ہے اس کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے اپنے پروگرام میں اور استحکام اگر نہیں ہوگا، اب جن کے کندھوں پر آ رہی ہے حکومت کی ذمہ داری، یہ بہت صحیح جملہ کہا تھا پروفیسر غفور صاحب نے کہ کانٹوں کا تاج ہے جو بھی پہنے گا وہ ٹھکانے آ جائے گا، لہذا اگر یہ ناکام ہوگا تو پھر تو دوبارہ ان کا پوری طاقت سے پہلے سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرنا دوہر لازم ہو جائے گا. لہذا ضروری کیا ہے اس بھٹو ازم کے یا جو بھی عوامی ایک حقوق کا احساس، سیاسی حقوق معاشی حقوق کا جو احساس بھی پیدا ہوا ہے اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، پلاٹ تقسیم کریں گے، یہ کریں گے، سڑکیں بنائیں گے، بجلی لگائیں گے، یہ کریں گے، جو ہوگا یہ تو چونکہ اب ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے تو جو بھی آئے گا اسے کرنا ہوگا، اسی پر آئندہ کے لیے کریڈیبلٹی جو ہے وہ بنے گی. لہذا وہ اس کے ساتھ آپ ایمان کو انکارپوریٹ کریں جس کا ذریعہ قرآن حکیم جہاد بالقرآن، اور پھر اسے ایک انقلابی جدوجہد دے کر اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کریں جس کا کہ ہمارے سامنے نقشہ ہے خلافت راستہ کا. تب تو آپ سمجھیے کہ یہ ساری گمراہیاں اور یہ ساری لعنتیں جو بھی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں بصورت دیگر. اگر سر ایک پولیٹیکل گیم ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا جس زمانے میں یہ حکومت بنی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی آخری فیصلہ ہو گیا ہے، یہ تو کتنی دیر چلتے ہیں پھر الیکشن ہوگا، پانچ سال نہیں بعد مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے کا امکان ہے، یہ ساری باتیں میں نے کہی تھی. اس کو یہ تو چینجنگ فینومینن ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینا کہ یہ کوئی معاملہ طے ہو گیا اور یہ سمجھ لینا کہ بس اب ہم مطمئن ہیں پورے طریقے سے، یہ میرے نزدیک ایک خام خیالی ہے اور نہ سمجھی. چند باتیں میں اپنی بعض آرا کے بارے میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. ایک تو میری مستقل آرا ہے چند، وہ میں صرف دوہرا رہا ہوں. نمبر ایک، اسلام سے مراد اگر اسلامی نظام ہے اور اسلامی نظام سے مراد اگر خلافت راشدہ کا عدل اجتماعی کا نظام ہے تو وہ اس پروسیس سے آ ہی نہیں سکتا، وہ تو آئے گا صرف اور صرف انقلاب کے ذریعے. میں پھر افرم کر رہا ہوں اپنے اس کو، میری وہ رائے اپنی جگہ پائی، ہاتھ بدلے ہیں، اصل حکومت ان کے ہاتھوں میں آئی ہے وہ وہی کچھ ہے، مذہبی جماعتیں اب بھی زمین میں ہیں، تتم میں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 105 میں اگر ہوگا تو 15 ہوں گے میکسیمم، 105 میں 15 ہی کیا حیثیت ہے، 15 ستے 105، 15 سکے 90 جو ہیں ان کا جو بھی مزاج ہے، ان کی جو سوچ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ تو وہی ہے، وہی ہے ہمارے جنیدو صاحب جو کہتے تھے شریعت بل کبھی نہیں آ سکتا تھا، نواز شریف صاحب نے بھی صاف کہہ دیا ہم آتے ہی عورتوں کی سیٹیں اسی طریقے سے بحال کر دیں گے، وہی سیاست کا نقشہ ہے، وہی مخلوط معاشرہ ہے، جیسے معاشرہ مخلوط ویسے ہی سیاست مخلوط، تو نظریاتی طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے. اس اعتبار سے پہلی بات تو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہاں اسلامی نظام اگر اس سے مراد ہے، نظام عدل اجتماعی جس کا آئیڈیل ہے خلافت راستہ، تو وہ تو شارٹ آف ریولیوشن اس کا کوئی امکان نہیں. لیکن ان دی مین ٹائم اس اثنا میں جو ملک کی گاڑی ہے اس کو جمہوریت، دستوریت، قانونیت کی پٹری پر چلنا چاہیے، الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. اب اگر یہ کامیاب ہو جائے، پانچ سال تک چلے جائیں فبیہا، اللہ انہیں موقع دے، نہ ہو تو پھر ہو، پھر الیکشن ہو. میں عرض کر چکا ہوں کہ میں تو قائل تو ہوں اس حد تک جس حد تک کہا ہے ہمارے جو کمانڈر ان چیف صاحب ہے کہ میرے بس میں ہو تو ہر 6 مہینے بعد انتخاب کرا دوں، 6 بعد نہیں تو میں سمجھتا ہوں. ایک اور صاحب کی رائے آئی تھی میرے ذہن میں، نہیں ہے کن صاحب کی، کہ 3 سال بعد تو ہو ہی جانے چاہیے. بہرحال اگر ریپڈ سیکوینس میں یہاں پر الیکشن ہوں گے تو سیاسی فضا میں جو گند مچا ہوا ہے اس کی تصحیح ہوگی. وہ ٹانگا پارٹیاں جو ہیں کہ جس کا لیڈر ہی لیڈر ہو صرف اور اس کے فالوورز ایک ٹانگے میں بٹھائے جا سکتے ہوں، وہ پارٹیاں تو ختم ہو جائیں، ہو رہی ہیں رفتہ رفتہ، بڑے بڑے بٹ گر رہے ہیں. یہ کام جو ہے اور لوگ جو ہے صرف پیسے دے کر اخباری رپورٹروں کو اور بیانات اور فوٹو شائع کروا کے اور ہوائی طور پر اپنے سیاستدان ہونے کا نقشہ قائم کیا، ختم ہوگا. اگر ریپیٹڈ الیکشن یہاں ہوں گے تو یہ جو اس قسم کے عناصر ختم ہو جائیں گے اور اصل جو ہے سیاست جو ہے گاڑی پر چلے گی. تیسری رائے میری، اس اثنا میں کسی حساس مذہبی مسئلے پر غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر لانا نہایت خوفناک ہے. اور یہ بات ابھی آئے گی دوبارہ، اس لیے کہ اب آئی جے آئی کے اندر جو مذہبی عناصر ہیں اور جو عام ان کا جو ہے زیادہ بڑا پلڑا، اس کے درمیان کشمکش ہوگی. جن صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، جنہوں نے آج فجر کی نماز میں کہا تھا انقلاب آ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو کھلم کھلا سیکولر سے وہ چلے گئے ہیں، اب منافقوں سے ہمارا سابقہ ہے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا مسجد میں کھڑے ہو کر. میں اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے رہا. اب وہ جسے منافق کہہ رہے ہیں وہ جانے کس کو کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سابقہ ہے ہمارا. تو وہ کشمکش جو ہے وہ ہوگی. اس کشمکش میں اب بھی میں یہ چاہوں گا کہ خدا کے لیے کسی حساس مسئلے پر غیر منظم غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی کبھی غلطی نہ کرے، اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا. ہم منظم کریں، تربیت یافتہ ہو، وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے اوپر اسلام کو قائم کیا ہو، اپنے گھر میں قائم کیا ہو، پھر وہ سر سے کفن باندھ کر نکلے اور کسی ایک شخص کا حکم ماننے والے ہو، سننے والے ہو. یہ تو ہم کہتے ہیں انقلاب کا طریقہ یہ ہے، لیکن جب تک تربیت کی اور تنظیم کے تقاضے پورے نہ ہو جائیں، غیر منظم موت، غیر تربیت یافتہ لوگ صرف نعرے اسلام کے لیے لگانے والے، ان کو سڑکوں پر لانا انتہائی خوفناک ہے. اور چوتھی بات جو میں نے بار بار عرض کی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، کہ یہ جو تقاضا ہے کہ اس ملک کی گاڑی سیاسی جو ہے جمہوریت اور دستوریت پر چلے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دو جماعتیں قائم ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ مظہر سامنے آ گیا ہے. آئی جی آئی نے ایک جماعت کی شکل اختیار کی، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ یہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. اور اب تو وہ جو قانون اب نافذ ہو گیا آرڈیننس، اب تو وہ تو جماعت ہے فار آل پریکٹیکل پرپز، زیادہ پارٹی. یہ بات رہ گئی صرف کہ اس کا نام مسلم لیگ نہیں ہے، آئی جی آئی ہے، باقی یہ کہ پارٹی جو ہے وہ اس کی شکل بنی ہے، تبھی در حقیقت یہ تبدیلی آئی ہے. لہذا چوتھی رائے میری یہ ہے مستقل کہ پارٹی ٹو پارٹی، ایک پارٹی کے مقابلے میں دوسری پارٹی، یہ ہوگا تو ہماری گاڑی جو ہے سیاست کی سموتھلی چلے گی اور خیر کے اور مثبت نتائج پیدا کرے گی. الحمدللہ کہ میری ان باتوں کی تصویب ہوئی ہے، الیکشن ہوئے ہیں پے بہ پے. آج میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا بھی اپنے ساتھیوں سے، اب یہ کہ پولیٹیکل ایفیلیشن پختہ ہو گئی. اب دیکھ رہے ہیں ووٹ، ایک شخص کے جتنے ووٹ پچھلی مرتبہ تھے، سینکڑوں کا صرف فرق ہوا، اتنے ہی ووٹ اس دفعہ بھی آئے. کا مطلب کیا ہے؟ اب ووٹرز جو ہے ان کی بھی ایک رائے بن چکی ہے، والیٹائل نہیں رہا ہے ووٹر کہ وہ کسی وقتی جو ہے اس معاملے کے اندر آئے، بلکہ یہ کہ ان کی ایفیلیشن جو ہے مضبوط ہو چکی ہے. اب اسی طریقے سے وہ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ بھی اس انداز کی نہیں ہوگی. لوگوں نے دیکھ لیا حشر فائدہ کیا ہوا کروڑوں روپے لینے کا، اس کے بعد جو ہے ڈسمس ہو گئے تھوڑے دیر میں، تو سیاست کیا ہوا، وہ کروڑ روپیہ پھر لگا دیا ہوگا. الیکشن ہوتے رہے تو یہ تو کھایا پیا جو ہے بولتا ابلنا بھی پڑ جائے گا، تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی ریپیٹڈ الیکشن اور ریپڈ سیکوینس الیکشن سے دور ہوگی. اسی طریقے سے یہ کچھ نہ کچھ آئی جے آئی میں استحکام پیدا ہوا. یہ بھی میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ کسی درجے میں ون ٹو ون کا معاملہ ہوا ہے، اگرچہ پورا نہیں ہو سکا لیکن بہت بڑے حصے میں ون ٹو ون کا معاملہ ہوا ہے، تب یہ در حقیقت نتیجہ جو ہے آئی جی آئی کے حق میں برابر ہوا. تو یہ تو جو میری مستقل آراء تھی چار، نمبر ایک اسلامی نظام یہاں آئے گا تو صرف انقلاب سے، الیکشن سے نہیں. البتہ اس ملک کی گاڑی کو سموتھلی چلانا ہے تو پھر جمہوریت اور دستوریت کی گاڑی ہی پر، پٹری ہی پر چلانا ہوگا. نمبر تین، حساس مذہبی مسئلے پر جب تک کہ آپ لوگوں کو منظم نہ کر لیں، ان کی تربیت نہ ہو، ان کو سڑکوں پر لانا خوفناک ہے. اور نمبر چار، اس کے لیے لازم ہے کہ دو جماعت، یہی میرا مستقل جو ہے ہمیشہ یہ رائے رہی ہے، اسی کو میں ری افرم کر رہا ہوں آج آپ کے ساتھ. وقتی آرا میری دو آئی تھی جو کسی وقت میں تو بہت ناپسند کی گئی تھی. آج ذرا نوٹ کیجئے، دیانتداری کے ساتھ سوچئے، اگر بے نظیر کو اس وقت حکومت نہ دی گئی ہوتی، وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی، تو آج اس کا یہ حشر ہوا ہوتا جو آج ہوا؟ پبلک میں گیم کرتی، سندھ کی حکومت تو اس کی بننی ہی بننی تھی، پھر وہ کچھ کرتی مرکز کے ساتھ، آئی جی آئی کے ساتھ، جو یہاں سے ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ پارٹی کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. جتنے درجے میں آئی جی آئی آج مضبوط ہے، اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی پیپلز پارٹی اگر اسے حکومت نہ دی جاتی. اور نمبر دو، یہ الزام ہم لے لیتے وہی کام ہوتا یہ کہ جو کیا گیا تھا کہ مجیب کو جب پاور نہیں دی گئی تھی تو ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس وقت اندیشہ اس کا بھی تھا کہ یہ ملک جو ہے کشمیر اس وقت سندھ کے اندر ایکسپلوژن ہو جائے. اس بنیاد پر میری رائے تھی بہت ناپسند کی گئی تھی, لیکن آج اس کے بارے میں سوچیے وہ صحیح تھی کہ غلط. دوسری بات میں نے کہی تھی مسلم لیگ کو منظم کرو, ایک پارٹی مقابلے میں آئے, یہ آپ کا ہاچ پاچ قسم کا اتحاد کام نہیں دے گا. وہ بھی ناپسند کیا گیا. میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب میں گٹس ہے, صلاحیت ہے, نوجوان ہے, محنتی آدمی ہے, اس نے سب کچھ کر کے دکھایا. اس کو اصل میں اپنی قوت جو ہے وہ لگانی چاہیے مسلم لیگ کو منظم کرنے. چھوڑ دے یہاں کی وزارت آنا آنی جانی شہر, وہ بھی ناپسند کیا گیا. بہرحال وہ تو کئی بعد میں جا کے شاید بات کھلے, لیکن اس وقت بھی یہ ہے کہ کسی درجے میں آئی جی آئی نے ایک جماعت کی شکل اختیار کی ہے تو کچھ کامیابی حاصل. اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. اب جو جس صورت میں آج ہم کھڑے ہیں تین باتیں عرض کرنی ہیں. نمبر ایک, اب ہماری سوچ قومی اور ملکی ہونی چاہیے. میں بہت خوش آئم سمجھ رہا ہوں ان بیانات کو جو آج نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آئے ہیں. بے نظیر کو خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, ہم کو انتقام نہیں لیں گے, ہم یہ کریں گے. ایک سرخی میں نے یہ بھی پڑھی ہے, تفصیل تو نہیں دیکھی, جتوئی صاحب نے بھی کوئی مفاہمت کا اور کوئی ان کے ساتھ جو ہے سلسلہ جنبانی شروع کرنے کا معاملہ کیا ہے. بے نظیر کا بھی یہ بیان کہ میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اپوزیشن میں بیٹھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند باتیں ہیں. قومی اور ملکی سطح پر ہم اس وقت نہایت شدید مشکلات سے دو چار. حب وطن کا تقاضا یہ ہے کہ اس تلخیوں کو ختم کیا جائے, اور ان تلخیوں کی بجائے جتنا بھی ہو ملک کے لیے, قوم کے لیے. اگرچہ اسلام تو بہرحال جو اصل سیاستدان ہے اس ملک کے, ان کے سامنے اسلام اسلام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انڈائریکٹلی اگر وہ اس ملک ہی کا بھلا چاہیں گے تو اسلام کا بھی بھلا ہو جائے گا. لہذا ملک اور قوم کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مفاہمت کی روش اختیار کی جائے, قومی سوچ ہو, ملک کی سطح پر سوچا جائے, پارٹیسان تھنکنگ نہ ہو, جماعتی سطح پر غور و فکر نہ ہو. اچھی باتیں جو آئی ہیں, اللہ کرے کہ یہ نتیجہ خیز ہو آگے بڑھے. آئی جے آئی کے بارے میں عرض کروں گا کہ بہت بڑا چیلنج اب اس کے سامنے ہے. بڑے شدید خطرات سے آئی جے آئی اب دو چار ہوئی. سب سے پہلی بات یہ کہ خارجی حالات انتہائی ناموافق ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے اب پاکستان کی اہمیت نہیں رہی, آپ کے جو اندازہ تھے اب انہیں آپ کی ضرورت نہیں رہی, لہذا وہ کسی معاملے میں کوئی رعایت آپ کے ساتھ نہیں, اور ہم عادی ہو گئے. کہنا آسان ہے کہ ہم اپنی بیٹی کس لیں گے اور ہم یہ کریں گے, اللہ کرے کہ اس کی توفیق مل جائے, لیکن یہ ایک بڑا ہرکولین ٹاسک ہے, بڑی محنت بڑی مشقت کی ضرورت ہے. یہ بڑے ناموافق حالات ہیں بین الاقوامی اعتبار سے اور ہماری خارجی جو بھی تعلقات ہیں ان کے اعتبار سے. پھر اس سے بھی بڑا چیلنج آئی جی آئی کے سامنے اب آئے گا. ظاہر بات ہے کہ اب ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی, اللہ کرے کہ وہ اپوزیشن کی حیثیت سے وہ بیٹھے واقعی تک کوئی فتنہ فساد کھڑا نہ کرے. جو مشورہ آئی جی آئی کو دیا تھا وہی میں مشورہ انہیں دوں گا, لیکن یہ ہے کہ اب بڑا زبردست چیلنج ہوگا. اب کرو مسئلہ کشمیر کا حل. بڑے بڑے مجاہد اٹھتے بیٹھتے جہاد کشمیر, کرو مسئلہ افغانستان کا حل. پتہ چل جائے گا, دن میں تارے نظر آئیں گے, حقائق دن سامنے آئیں گے. اس سے بھی بڑا چیلنج, بناؤ کالا باغ ڈیم, لاؤ بہاریوں کو. وہ بہاری جو 11 سال نہیں لائے جا سکے یہاں پر, حالانکہ مقتدر مطلق ایک حکومت نہیں لائے جا سکے. آخر سندھی ایک حقیقت ہے, سندھی ایک ریئیکشن جو ہے وہ ایک واقعتاً اس کی کوئی اہمیت رہی ہے ضیاء الحق صاحب کے سامنے, حالانکہ ہر طرح کی ان کی جو ہے وہ جو دلجوئی کرنے کا کام ہو سکتا تھا وہ کیا گیا سندھیوں کا ضیاء الحق کے دور میں. پھر بھی یہ بات نہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی تو نہیں اتروا سکے ضیاء الحق صاحب. تو بہت بڑے بڑے چیلنج ہیں, یعنی بیرونی اعتبار سے. ہم دعا کریں گے, ایک منٹ میں عرض کر رہا ہوں, وہ اس چوتھے نمبر پر ہے میرے اس تجربے سے. پہلی بات خارجی حالات جو سب سے زیادہ اس وقت خوفناک ہے. وی مسٹ بی جسٹ, یہ معاملہ ان کے لیے تھا تو ان کے لیے بھی جو ہے مشکل, تو ہر ایک کے لیے جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے مشکل ہے. حالات تبدیل ہو چکے ہیں بین الاقوامی, کشمیر افغانستان کالا باغ ڈیم بہاری, مالی بحران شدید ترین مالی بحران, پیٹرول کی قیمتیں 40% 50% کتنی بڑھیں گی، اور وہ ایک شے نہیں ہوتی پیٹرول، اس سے پورا جو ایک دم جائے گا معاملہ، بڑی مضبوط قیادت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کے اوپر پورا اترنے کی توفیق دے، اور یہ اسی وقت پورے اتریں گے جب اپوزیشن سے بھی صحیح تعامل لے سکے، ورنہ نہیں. اگر مہاجرائی جاری رہی، اس لیے میں نے پہلی بات کہی ہے، قومی سوچ قومی سطح کے اوپر جو ہے غور و فکر اگر ہوگا تو یہ ہماری کشتی جو اس بھور کے اندر ہے ملک کی اور قوم کی، وہ اس سے نکل سکے گی ورنہ نہیں. اور اصل خطرہ جو ہے وہ ہے داخلی انتشار کا. پارٹی بہرحال ابھی یہ اس معنی میں نہیں ہے، اسی لیے گنتی کر کے بتایا گیا آج ہماری پارٹی کے اتنے ہوئے، 8 ہو گئے ہیں جماعت اسلامی کے. جے یو پی نے بھی گنتی کر کے علیحدہ بتایا کہ ہمارا اتنا جو ہے وہ سکور ہے. معلوم ہوا کہ وہ تو اپنے اپنے کریڈٹ بورڈ جو ہے، وہ جو سکور بورڈ ہے، وہ تو جب تک اپنے اپنے ساتھیوں کو دکھائے نہ جائے تو کیسے گاڑی چلے گی. ایک پارٹی ہوتی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی الگ الگ سکور بتانے کی، فلاں پلیئر کا اتنا سکور اور فلاں پلیئر کا اتنا سکور. اور اس میں اب شدید اندیشہ ہے، خاص طور پر شریعت بل کا، یہ اس اسمبلی کے حلق سے اتارنا، بشرطے کہ اس میں وہ شریعت بل ہو جو کہ پیش کیا گیا تھا اوریجنلی. اگر آپ نے شریعت کو ادھر سے بھی تراش دیا، ادھر سے بھی تراش دیا، ادھر سے بھی کونے جو ہے اسکوائر پیگ ہے راؤنڈ ہول میں لانے کے لیے ادھر سے سارے کونے تراش دیے، تو کوئی کمال نہیں آپ کا، پھر تو فٹ ہو ہی جائے گا، حلق سے اتر ہی جائے گا. لیکن یہ کہ وہ شریعت بل بغیر ترسا ہوا، بغیر اس کے اندر کمی کیے ہوئے، بغیر رشوت خوروں کو اور سود خوروں کو رعایت دیے ہوئے شریعت بل کا منظور کرانا آسان کام نہیں. لیکن یہاں بھی میں عرض کروں گا، کیونکہ اس آئی جے آئی میں خالص سیکولر لوگ بھی ہیں، زاہد سرفراز صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خالص سیکولر بھی رہے پھر یہ کہ آئی جے آئی میں تو جتوئی صاحب بھی ہیں اور ہمارے جنیجو صاحب بھی ہیں، پھر اس میں کچھ لبرل مسلمان بھی، میں نماز روزہ تو ٹھیک ہے، باقی یہ کہ باقی تو زمانے کا ساتھ دینا ہے. لبرل مسلمان عظیم اکثریت ان کی ہوگی، پھر یہ تو آرتھوڈاکس بھی ہے، چاہے وہ 15 ہی ہو ہے تو صحیح. تو اس میں جو سب سے زیادہ خطرے والی بات ہے، میں پھر عرض کروں گا، اس میں دوہرا رہا ہوں اپنی بات، میرا مشورہ یہی ہوگا جو اس اتحاد کے اندر مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس کو حساس مسئلہ بنا کر عوام میں لا کر اس پر کوئی ایجیٹیشن کی صورت اختیار نہ کر، اس لیے کہ ملک اور قوم کے لیے شدید خطرہ ہے. ورنہ آج مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ کرو اب اس کو منظور کرو اور آؤ سڑکوں کے اوپر، نہیں. ملک کی سوچ قوم کی سوچ کو سامنے رکھنا ہے. یہ ملک رہے گا تو اس میں اسلام کے لیے ہم کوئی کوشش کر سکیں گے. اگر خدا نہ خواستہ اس کا کہیں پر جو ہے یہ بھانڈا اگر چکنا چور ہو جاتا ہے، تو پھر تو ہمیں پھر زیرو سے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پھر اسکوئر ون کے اندر آ کر بات شروع کرنی پڑے گی. 50 برس کی کم سے کم جو مسلم انڈیا کی ہسٹری ہے اس کو گویا کہ نلیفائی کرنا پڑے گا کہ کوئی وجود نہیں. تو اس زمن میں ایک اور خطرہ بھی ہوتا ہے اس قسم کے اتحادوں کو، وہ کامن دشمن تو اب ہٹ گیا، تو اب باہر کا جب دشمنی کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اندر کا مسئلہ شروع ہو جایا کرتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں لیٹ اس پرے اینڈ ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ تعالیٰ ان کو اتحاد ان کا برقرار رکھے، انہیں قومی سوچ عطا کرے، اور یہ کہ ان کے اندر وہ استعداد ہو، صلاحیت ہو، جرات بھی چاہیے، صلاحیت بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے کہ ان مسائل کا حل کر سکے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، اسے بھی 3 چیلنج اس وقت درپیش ہے. نمبر 1، اسے اب ثابت کرنا ہوگا اگر واقعتاً وہ سیکولر بھی ڈیموکریٹک ہے، اگر وہ جمہوریت پسند ہے فی الواقع، چاہے وہ سیکولر ہے، تو انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ ایک مثبت ایک اپوزیشن کا رول اب وہ ادا کرے، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تو جو اس کو یہ پرائمر ہے ڈیموکریسی کا، کہ اس میں جو پارٹی ان پاور ہے جتنا اس کا رول ہوتا ہے، اس سے زیادہ رول اپوزیشن کا ہوتا ہے. اس میں اب ذاتی انتقام کے معاملے نہ آئے، فوری طور پر ان کو ان کی جڑیں ہی کھوکھلی کرنے کا جو ہے وہ نقشہ ذہن میں نہ رہے، بلکہ قومی سوچ اور ملک کی سطح پر انہیں سوچنا چاہیے، اور ایک مثبت اور مہذب، جو بھی مہذب، جو بھی جدید تحریر کے اندر بھی ایک مہذب جو ایک اپوزیشن کا کردار ہے، وہ انہیں ادا کرنا چاہیے. یہ میرے نزدیک بے نظیر کے لیے ایم آر ڈی کی اس جدوجہد کے بعد اس سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج ہے. نمبر 2، یہ کہ انہیں اپنے رینکس کو اب مستحکم کرنا ہوگا. میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا تھا یہ کہ ایک پارٹی حکومت سے نکالی گئی، شدید ترین پرسیکیوشن کا نشانہ بنی، پھر بھی وہ باقی رہی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ورنہ ریپبلکن پارٹی ڈرائنگ روم میں بنی، حکومت ختم ہوئی، اٹ جسٹ ایویپوریٹڈ، کہیں کہاں کہاں تھی، موجود نہ رہی. پیپلز پارٹی کا فینومینن اس اعتبار سے لوگوں کو اچھی نہیں لگی تھی باتیں، میں آج بھی اسی لیے ان باتوں کو دہرا رہا ہوں. چاہے اس وقت وہ جو بھی ان کی پوزیشن ہے، جو بھی وہ ان کا ایک بار کریڈٹ تھا، لیکن اب اس سے بڑا کریڈٹ انہیں لینا ہوگا، ارن کرنا ہوگا کریڈٹ. ایک اپوزیشن کی حیثیت سے، ایک مثبت اور مہذب اپوزیشن کی حیثیت سے ایک رول جو ہے وہ پلے کر کے دکھا رہے. آخری چیلنج ان کے لیے جہاں پر چیلنج تھا کشمیر کا اور افغانستان کا اور کالا باغ کا اور کچھ بہاری مسلمانوں کا، پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اب اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی سوچ وفاقی ہے. آج تک اس نے کہا کہ ہم وفاق کے علمبردار ہیں. حالات جو ہے اس وقت، اگر ان کی وہ سوچ مثبت نہ ہوئی تو حالات کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ اب سندھی جو نیشنلزم ہے اس کی غار میں جا کر پناہ لے. اس لیے کہ سیاستدانی ہے، سیاستدان کی سوچ یہی ہوتی ہے. میں نے بھٹو کے بارے میں بھی کہا تھا، میرے بہت سے رفقا جانتے ہیں کہ پوچھتے نے بھٹو مخلص تھا کہ نہیں، تو میں نے کہا خلوص خلوص تو اللہ جانے. یہ میں جانتا ہوں وہ سیاستدان ہے، سیاستدان کی امبیشن ہے کہ وہ مثلا اقتدار ہو. جب تک اسے یہ یقین ہے کہ یہ پورے ملک کے اندر میری حکومت چل سکتی ہے تو وہ اس ملک کا مخلص ہوگا، اسے بڑا پلے گراؤنڈ ملا ہوا ہے. جب اسے معلوم ہوگا کہ نہیں تو پھر چھوٹی جگہ ہے تو وہاں پر بھی اپنا سکہ چلانا ہے، اگر بڑا نہیں تو چھوٹی جگہ پر. سیدھی سیدھی بات ہے، اپنے آپ کے ساتھ مخلص وہ یقیناً ہے، باقی اور کس شے کے ساتھ مخلص ہے نہیں ہے وہ اللہ جانے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم میں چاہتا کیا ہوں، وہ اپنے ذہن کو بھی ریڈ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آج میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے کہ اگر بہت جلد بازی کہیں بے نظیر میں آ گئی اور پھر اس کو اس نے منفی رخ دے دیا، تو اب سندھی نیشنلزم جو ہے وہ اس کے راستے سے، جو تازہ ابھی تک غالباً وہی تازہ ندا ہے، اس میں جو عبد الکریم حامد صاحب کا مضمون آیا تھا مجھے بہت پسند آیا، کہ یہ جو ان کو اگر سطح پر، قومی سطح پر انہیں اگر بروئے کار آنے کا اور اپنے لیے جو ہے سیاست کے اندر مقام نہ ملا، تو پھر سندھی نیشنلزم بھی انہیں کے تھرو سے آئے. یہ میری ذاتی رائے ہے اور مشاہدے پر، اور میں چونکہ جاتا رہا ہوں سندھ میں، کہ واقعتاً کئی سال ایسے سندھ میں گزرے تھے کہ بے نظیر کو وفاق کی علامت کی حیثیت سندھ میں حاصل تھی. سارا فساد جو ہو رہا تھا جی اے سندھ اور فیڈریشن، جساف اور سپاف کے نوجوان جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، مہاجرین قتل نہیں ہو رہے تھے، نہ جماعت اسلامی کا کوئی نوجوان قتل ہوا، قتل ہو رہے تھے جی اے سندھی قتل کرتے تھے پیپلز پارٹی کے نوجوانوں کو، اور پیپلز پارٹی کے نوجوان جی اے سندھی کو مارتا. جی ایس یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی، یہ اس وقت وفاق کی علم بردار بنی ہوئی تھی. لیکن اب وقت آیا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ وفاق کی علم بردار ہے. اگر مثبت سوچ ہو اور اگر ملک کی سطح پر سوچے اور اگر واقعتاً ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ثبوت فراہم ہو جائے گا کہ اس کی سوچ وفاقی ہے اور صوبہ پرستی والی نہیں ہے یا کوئی علاقائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.